लेकिन तुम हम दोनों काम कर रहे बेसरा बगैर हथियार ये पुख्ता बन जमीन और मन बहस अंदाम लर्जम चीज थी हम साथ जिस्म से काम रहे क्या होगा बेसलाह नहीं मर्द पुख्ता बर्जन बेसलाह नहीं मर्द पुख्ता बेसन ये मुसलमानों का खलीफा बगैर हथियार जमीन पर सुना और मन बहस अंदाम न हम साथ जिस्म से नर्जम मन बहस अंदाम नर्जम चीज थी हम साथ जिस्म से काम रहे बता क्या और आरोमी ने जवाब दिया उसका حیبت حق قصد اللہ تعالیٰ کی حیبت حق قصد نہیں اس خلق نے یہ مخلوق کی حیبت نہیں ہے اور حیبت مرد صاحب درد نہیں یہ گلی والے کی حیبت نہیں یہ مالک کی حیبت ایک شیر سے آدمی کا کام نہیں رکھتا ہے تو خالد شیر کس کے دل میں جھاڑی میں آپ جا رہے ہوں گے کسی کے اندر سے اچانک شیر آ جاتا ہوں کتنے بے ہوش ہونے کے جاتے ہیں اس کے قلب میں خالد شیر ہوں
خواجہ صاحب نے فرمایا تھا کہ قیامت میں یا ازل میں عقل و جنون دونوں کا سامہ تھا جو میں ہوش و خرد لیتا تو کیا میں کوئی نادا تھا ازل میں سامنے عقل و جنون دونوں کا سامہ تھا جو میں ہوش و خرد لیتا تو کیا میں کوئی نادا تھا ازل میں سامنے عقل و جنون عقل اور پاگل پن دیوانگی ازل میں سامنے عقل و جنون دونوں کا سامان تھا جو میں ہوش و خیرت لیتا تو کیا میں کوئی نادا تھا اور فرمایا اب بھی جو مجذوب تو محروم پذیرائی ہے کیا جنوں میں ابھی آمیزش دانائی ہے. بہرحال جو شخص دنیا سے جائے گا جانا تو سبھی کو ہے تین جملے کو یاد رکھیے جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور پھر لوٹ کر کبھی نہ آنا ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا یہ تین جملوں کو یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفر ہند جو ابھی ہوا تھا اس میں میں نے سارے اسفار میں اس کو بیان کیا کہ بھائی یہ جملے مجھے زمین سے نہیں ملے یہ ہم کو آسمان سے ملے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ زمینی ہے آسمانی جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا پھر لوٹ کر کبھی نہ آنا ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا. دنیا جو ہے ہاتھ میں جائز ہے اپنے بکسوں میں بھی رکھو جائز جیب میں بھی رکھو جائز ہے دل میں رکھنا حرام ہے. یہ فتویٰ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. میرے سامنے بیان کیا کہ دنیا کو ہاتھ میں رکھو جیب میں بھی رکھو چاہ چاہو بکسوں میں رکھو لیکن خبردار دل میں دنیا کو نہ رکھنا. دل میں صرف اللہ کی محبت غالب رہے غلبہ رہے یہ مطلب نہیں کہ دل میں خیال ہی نہ آئے دنیا کا یہ ہمارے پاس کتنا ریال ہے خیالات آتے رہیں مگر غلبہ اللہ تعالیٰ کا رہے بس اور جو غلبہ ہوتا ہے حکم اسی کا ہوتا ہے. جیسے انسان پر جب جن چڑھ جاتا ہے اور وہ گالیاں دے تو اس کو آپ کچھ نہیں کہتے کہ بھائی اس کو کچھ مت کرو اس وقت جن چڑھا ہوا ہے اور جن گالیاں دے رہا ہے تو جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے حکم اس کا ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کو یہی کہتے ہیں یہ اللہ والا ہے جو کچھ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہا ہے. دوسرا وہاں تو آپ کہہ دیتے ہیں جن کو بولنا ہے اور یہاں کیوں نہیں کہتے جن پر غلبہ اللہ میں ہے غلبہ جن پر تو سب بات اس کی جن کی طرف نسبت کر جائے اور غلبہ حق جس پر غلبہ خالق ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بھائی اب حج سے واپسی ہو رہی ہے اللہ کے گھر تو آئے مگر اللہ کے گھر سے اللہ کو ساتھ لے جاؤ. ایسا نہ ہو کہ بیت اللہ کی زیارت کے بعد اللہ کو یہیں اللہ تعالیٰ کا پھر جا کر اپنے ملکوں میں احساس ہی نہ رہے کہ ہم کس کے بندے ہیں اور کس کے گھر سے طواف کر کے آئے ہیں کس رسول کے روضہ مبارک پر حاضری دی ہے پھر سانڈ کی طرح آزاد ہو کر جہاں چاہے نظر ڈالو جس چاہے جس خبیث حرکت میں یہ حاجی نہیں ہے اسی کو پاجی کہتے ہیں. حاجی اصل میں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا قربانی جو کی ہے اس نے حج کی ہے تو نفس کی بھی قربانی کر کے جائے یہاں سے برے خواہشات گندے اعمال گندے افعال میں نفس کی بھی قربانی کر کے جاؤ یہاں سے اور اس کو یہ قربانی حدود حرم میں ہوتی ہے تو اس قربانی کا آخر یہی کرو حدود حرم میں. تو یہ قربانی جو ہوتی ہے حدود حرم میں ہوتی ہے نا اگر جدہ میں جا کے کر دو ادا نہیں ہوگی دم پر دم واجب ہو جائے گا. لہذا نفس کی قربانی کا عزم اور یہی ارادہ کر لو پکا کہ اب اللہ آپ کی مرضی پہ چلیں گے اور نفس کی خواہش پر نہیں چلیں گے
اگر ہماری خواہش پر آپ کی اجازت ہوگی ہم اس خواہش کو پورا کر لیں گے، اگر آپ کی خوشی میں میری خوشی میں تقابل ہوگا تو ہم اپنی خوشی کو غلامی کی حیثیت سے نیچے کر دیں گے، آپ کی خوشی کو اپنے اوپر غالب کر لیں گے۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام ایمان۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ الہ آباد والے فرماتے ہیں، خوشی کو آگ لگا دی، خوشی خوشی ہم میں، ایسی خوشی جس سے اللہ تعالیٰ نہ خوش ہوں۔ تو فرماتے ہیں خوشی کو آگ لگا دی، مگر کیسے؟ خوشی خوشی ہم نے، یعنی نفس کی بدماشیاں نافرمانیوں کو توبہ کر کے ہم خوش ہیں، پستا نہیں رہے کہ ہم نے بد نظری کیوں چھوڑ دی اور ہم نے یہ گناہ ہے۔ جس نے بھی اللہ کے لیے سب گناہ چھوڑا اس کو کبھی ندامت نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ایک بزرگ نے جب گناہ چھوڑا اور ان کو اللہ ملا تب انہوں نے یہ شعر پڑھا، جمادے چند دادم جا خریدم، چند کنکڑ پتھر پھینک کر اللہ کو پا گیا۔ جہاں سے مراد یہاں خدا تعالیٰ کی ذات۔ جمادے چند دادم جا خریدم، جماد مانے کنکڑ پتھر، اللہ کے راستے میں کنکڑ پتھر قربان کیا۔ بھائی گناہ کی کیا حقیقت ہے؟ اس سے زیادہ ہے وہ کنکڑ پتھر سے؟ ارے کنکڑ سے ہی برا ہے، کنکڑ پر تو نماز بھی پڑھ سکتے ہو اگر پاک ہو۔ آج سے 25-30 سال پہلے یہاں کنکڑ ہی بچھی تھی، جہاں آپ طواف کر رہے ہیں سب کنکڑیاں چھوٹی چھوٹی تھیں، وہاں ہم لوگ نماز پڑھتے تھے۔ تو کنکڑیاں کنکڑ پتھر سے بھی بدتر ہے گناہ، لہذا گناہ چھوڑ کر ہم نے اللہ کو پا لیا۔ تو کہتے کیا ہے؟ بحمد اللہ عجب ارضا خریدا، الحمد للہ کہ بہت سستا اللہ کو پایا۔ ارے نیکیاں دے کر نیکیاں بھی نہیں دینی پڑی، صرف گناہ چھوڑ دیا اللہ والے ہو گئے۔ فرض واجب سنت موقع ایک شخص ادا کرتا ہے، یہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے کہ جو فرض ادا کر لے، واجب ادا کر لے، سنت موقع، کوئی نفلی عبادت نہ کرے مگر ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہ کرے، بس سمجھ لو کہ وہ ولی اللہ ہے۔ اور اگر کبھی خطا ہو جائے، یہ نہیں کہ معصوم ہو جائے گا پیغمبر نبیوں کی طرح، نہیں، اگر خطا ہوئی تو تلافی بھی فوراً کرے گا، اور اس طرح سے کرے گا جیسے حضرات صحابہ نے کیا تھا کہ ساری دنیا اس کو اندھیری معلوم ہوگی اور اپنے جان سے بیزار ہو جائے گا کہ اے جان ظالم تم نے کیوں ایسی حرکت، سجدے گاہوں میں رونا شروع کر دے گا، ناشتہ انڈا نہیں کھائے گا اس وقت تک، سمجھا نہیں۔ اور جو شخص گناہ بھی کرے، بد نگاہی بھی کرے اور گناہ بھی کرے، بد نظری بھی کرے اور انڈا وقت پر چائے انڈا میں کمی نہ کرے، تو یہ ظالم قسی القلب ہے، محروم نسبت الہیہ ہے۔ کیونکہ اگر نسبت عطا ہوتی، نسبت وہی مقبول ہے جو صحابہ کو حاصل تھی، اور نسبت صحابہ کی دو علامت قرآن شریف میں اللہ نے بیان فرما دی کہ جب ان کو پتہ چلا صحابہ کو کہ اللہ اور رسول ناراض ہیں، وہ تین صحابی جو جہاد میں نہیں شریک ہو سکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے عاشقوں کا غم یہ ہے۔ یہ آیت نازل اس لیے ہوئی تاکہ قیامت تک کے ایمان والے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں۔ ذاقت علیہم الارض بما رحبت، ساری زمین ہے، زمین جو ہے تنگ ہو گئی ان کو، یہ کیا ہے جو مکھن انڈے میں ذرا بھی کمی نہیں، وہی معیاری چائے دم دے کر پی رہا ہے شخص، دم بھی دے رہا ہے اس کو، اور وہی نو کو پلک دو پیازہ پسندے میں کمی نہیں، نمک بھی چکھ رہا ہے ٹھیک، واہ واہ تو بہت ہی عمدہ۔ ارے ظالم تجھ کو تو کھانے کا حق حاصل نہیں، جب تو نے نمک حرامی، جس کا نمک کھا رہا ہے اس کی نمک حرامی سے پہلے توبہ کر کے نمک حلال تو بن جا۔ یہ دلیل ہے کہ یہ صاحب نسبت نہیں ہے۔ میں آپ سے بالکل اپنے بزرگوں کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، جو شخص گناہ کر کے پریشان ہو اور غمزدہ قلب نہ دل میں آئے تو سمجھ لو کہ یہ شخص صاحب، اس کو نسبت کی ہوا بھی نہیں لگی اور خدا تعالیٰ کے قہر میں مبتلا ہے۔ یہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو اپنے گناہ پر پشیمانی اور پریشانی نہ پیدا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے قہر میں مبتلا ہے۔ دلیل، ابلیس کو آج تک اپنے مردود ہونے کا غم نہیں، یہ دلیل دیکھو، ابلیس کو کوئی غم ہے؟ تو ایک تو گناہ اور نافرمانی پر غم نہ ہونا، یہ آخوئے خصلت ابلیسیت ہے، عادت ابلیسی ہے، اس کے اندر مادہ ابلیسی آ گیا ہے، خدا کا قہر مبتلا۔ معرومی بھی اس کی فرماتے ہیں کہ اشراب قہر چوں مستی دہت، جب اللہ تعالیٰ اپنے قہر کی مستی دیتا ہے، عذاب والی، غضب والی، تو نیستہارا صورت ہستی دہت، تو فانی چیزوں کے عشق میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کو فانی چیزیں بہت عظیم معلوم ہوتی، سب بخاری شریف پڑھائے یا کچھ بھی کرے سب بھول جاتا ہے اس وقت، کیا شکل بنائی ہے، ارے کہاں جا رہے ہو، آگ میں لے جائیں گے تم کو، دوزخ۔ علامہ زاہبی نے حدیث نقل کی رحمۃ اللہ علیہ کہ جتنے حسینوں سے تعلق کرنے والے ہیں یہی حسین دوزخ میں آگ بنا کر ان کو لپٹیں گے، آگ کی شکل بنائیں گے، اور یہ ہوگا یہ ہے تمہارا معشوق، وہ ایک دوسرے کو دبوچیں گے اسی آگ کی حالت میں، اور چیخیں گے، آواز نکلے گی گدھے کی طرح۔ دوزخی کی آواز کیسی ہوگی؟ فیہا ظفیروں و شہیق، جو گدھے کی پہلی آواز ہوتی ہے جب زور سے بولتا ہے تو اس کا نام ہے زفیر, اور آخر میں ایک آواز نکالتا ہے جب ختم کرتا ہے فائنل آواز اس کی, وہ اس کا نام شہیق ہے. فیہا زفیروں و شہیق, یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جہنمی جب چلائے گا تو اس کی آواز گدھے کی سی ہوگی. اور حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جہنم تو ابھی ادھار ہے, لیکن جو غیر اللہ میں لگے ہوئے ہیں یہ خود اس وقت عذاب الہی میں مبتلا ہیں اور جہنم سے کم نہیں ہے. بھائی حکیم الامت کی بات ہے, فرمایا کہ جہنم تو ہیڈ آفس ہے لیکن گناہ جو برانچ ہے اس کی شاخ, شاخ کا وہی مزاج ہوتا ہے جو ہیڈ آفس کا ہوتا ہے. جہنم کا کیا مزاج ہے؟ لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ مریں گے نہ جیئیں گے, موت و زندگی کے درمیان میں کشمکش چلاتے رہیں گے. فرمایا جنہوں نے غیر اللہ سے دل لگایا, حسینوں سے دل لگایا, بدنظری کی, ان کو بھی زندگی ایسی ہی عذاب کی رہے گی کہ نہ ان کو موت آئے گی نہ زندگی. پوچھ لو ان عشق مزازیوں عاشق مزاج سے پوچھو, میرا شعر سنیے, ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھوٹے, آئے مریض ایسے کہ بھائی عشق میں مبتلا ہے, ایک لڑکی پیچھے لگی ہوئی ہے, رات بھر فون کرتی رہتی ہے اور اس کے عشق سے میں نجات نہیں پا رہا ہوں, نیند چھ مہینے ہو گئے نہ سوئے بھی, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اب تم کو پاگل ہو جانا ہے, اب تم اچھے نہیں ہو سکتے. میں نے کہا کہ دیکھو میرا اب شعر سن لو اور پھر اپنی حالت کو ملا لو. ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھوٹے, بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے. عذاب الہی, حکیم الامت کا اگر یہ الفاظ کوئی سونے کے پانی سے لکھ لے تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا کہ عشق مجازی عذاب الہی ہے, عشق مجازی عذاب الہی ہے. لہذا پھر میں نے علاج کیا ہے, اس کا علاج حکیم الامت نے لکھا ہے میری کتاب میں بھی ہے, روح کی بیماریاں ان کا علاج, پانچ تصویر لا الہ الا اللہ کی پڑھے ایسا, اور درمیان درمیان میں محمد الرسول اللہ اور کپڑا بالکل تازہ نیا پہن کر کے پڑھے, ذکر کے لیے خاص لباس بنا لے اور عطر لگا کے ذکر شروع کرے, پانچ تصویر روزانہ, اور اس گلی میں نہ جائے نہ اس کو خط لکھے نہ اس کو دیکھے نہ اس کی بات سنے جس سے اس کا دل پھنس چکا ہے, اس کا تذکرہ بھی سننا آ رہا ہوں, اس کے گلی میں بھی نہ جائے, نہ ہاتھ سے اس کو خط لکھے, نہ پیر سے اس کی گلی میں جائے, نہ آنکھوں سے دیکھے, نہ کانوں سے اس کی بات سنے, نہ زبان سے اس کا ذائقہ چکھے, سارے اعضاء کو سیل کر دو, کرفیو لگا دو. کہتے ہیں نا ہمارے یہاں جب وہ ہوتی ہے لالو کھیت وغیرہ میں فساد تو اخباروں میں آ جاتا ہے کہ حساس علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا. اب آپ سوچیے, ہمارے ایک دوست ہیں قرار صاحب, وہ کہتے ہیں حساس کے معنی غنڈے علاقوں میں جہاں رات دن چاقو چلتے ہیں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں, لیکن اخبار والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں کیونکہ اگر یہ لکھ دیں کہ غنڈے علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا تو لالو کھیت والے دفتر توڑ کر کے ایک ایک کو پیر گھسیٹ کر کے پتلونیں کھینچیں, اس لیے انہوں نے ایک نیا نفل نکالا اس کے لیے, شر پسند علاقوں کا نام رکھا حساس علاقہ. اب حساس علاقے میں ان کو کوئی اعتراض کا موقع نہیں ملتا, غنڈے بھی سمجھتے ہیں حساس علاقہ تو اچھی بات ہے, یعنی میرا حس بہت تیز ہے. کہیے صاحب, ڈاکٹر صاحب, اچھا ہے بات, اخبار میں تو پڑھتے ہوں گے آپ لوگ حساس علاقوں میں, تو ہم لوگ بھی حساس علاقے رکھتے ہیں, جن کو گناہ کی عادت ہے وہ سب حساس علاقے والے, لالو کھیت سے کم نہیں ہو, حساس علاقے اس میں کرفیو لگا دو, اللہ کے خوف کا کرفیو, پھر مراقبہ کرو کہ ایک دن یہ حسین قبروں میں سڑے گلے گا, دیکھے نہ جائے گی صورت اور بدبو اتنی ہوگی کہ ناک بن بھی جائے گی. اپنے لیے سوچو کہ ایک دن ہمارے گناہ کے عذاب سڑ گل کے ختم ہو جائیں گے, عاشق و معشوق دونوں قبروں میں فنا ہونے والے, نہ آلے استلزاز باقی رہیں گے, نہ چوہے باقی رہیں گے, نہ چوہوں کے بل باقی رہیں گے. سمجھ گئے آپ لوگ چوہے اور بل سے مراد کیا ہے؟ ہم نہیں سمجھے. ارے بھائی عضو مخصوص مثل چوہا ہے, آپ کتنا سمجھایا جاتا ہوں, مولوی ہو کر کے اتنا نہیں سمجھتے. اور بل سے مراد معشوقوں کا بل ہے, سوراخ ہے, یہی چوہا سوراخ میں جاتا ہے نکلتا ہے, اسی کا نام عاشقی معشوقی اور کیا چیز ہے. ایک دن قبرستان میں جا کر دیکھو ان دونوں کو, میاں بیوی کو بھی دیکھ لو, چلو جو لوگ اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں رات دن اسی کی فکر ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی اللہ دے دے ورنہ صبر سے کام لو, آخر میں ایک دن سب ایسے ہو جائیں گے. جو 10,000 دفعے چوہے بل میں گئے جو نہیں گئے, دونوں کو قبرستان میں تلاش کرو تو کسی کچھ نظر نہیں آئے گا, کچھ نظر آئے گا, کچھ محسوس ہوگا, ختم سب. اس لیے لہٰذا یہ شعر جب میں نے ساؤتھ افریقہ میں سنایا مفتی محمود حسن گنگوہی دامہ برکاتہم کو, تو دوستوں نے بتایا, علماء دوستوں نے, کہ اتنا کبھی ہنسے نہیں مفتی صاحب, مسمار بل ہوئی ہے, چوہے مرے پڑے ہیں, قبرستان کا نقشہ, مسمار بل ہوئی ہے, چوہے مرے پڑے ہیں, طوفان عشق بازی ساحل پہ آ پڑے,
اور اہل اللہ کی صحبت. جیسے جب ٹی بی ہو جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں, جاؤ بھائی شملہ پہاڑی پر رہو, وہاں کی جڑی بوٹیوں میں وہ خاصیت ہے کہ تمہارے پھیپھڑے کا زخم اچھا ہو جائے گا, چاہے دوا بھی نہ کھاؤ. اللہ والوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے, بشرط اخلاص اور بشرط پرہیز. اب شملہ پہاڑی پر بھی کوئی جائے اور زخم ٹی بی کا زخم بہانے والے زہری بد پرہیزی کی چیزیں کھاتا رہے تو شملہ پہاڑی کی بوٹیاں اس کو اس کی بوٹی نوچ لیں گے, اچھا ہوگا نہیں اچھا ہوگا. بد پرہیزی ایک ایسی چیز ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت فائدہ نہیں کیا. بد پرہیزی اتنی منحوس اور خبیث چیز ہے کہ سید الانبیاء جیسا آفتاب نبوت ان کی شعاؤں سے بھی ان کا مرض اچھا نہیں ہوا. وہ کون لوگ تھے؟ منافقین. وہ صحابہ سے بھی ملے رہتے تھے اور کافروں سے بھی مل کر بد پرہیزی کرتے تھے, غیبت کرتے تھے, بد پرہیزی کرتے تھے. یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے غیر المغضوب سے منع فرمایا تھا انہیں غیروں میں جا کر وہ ملتے تھے. اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھتے تھے, یعنی پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے والے اور صحابہ کے ساتھ رات دن رہنے والے, نبوت کی فیضان نبوت کی آنکھیں دیکھنے والے, پھر بھی محروم تھے. بد پرہیزی وہ چیز ہے. اس لیے خانقاہ کے اندر بھی رہ کر اگر بد پرہیزی نہیں چھوڑے گا محروم رہے گا. پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی, قیامت کے دن حجت یہ نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی. لہذا اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگو آج یہاں بیت اللہ شریف میں, کہ خدا ہمارے ایمان و یقین کو اس مقام پر پہنچا دے کہ ہم ہر زندگی اپنی زندگی کی ہر سانس کو آپ پر فدا کر دیں اور ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں. آہ یہ زندگی کیسی ہوگی میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں, آخر یہ دعا کیسی ہے پہلے تو یہ بتاؤ. ابو الرقاد بھائی یہ دعا پیاری دعا ہے یا نہیں؟ کم سے کم دعا ہی دیکھو کیسا درد دل سے نکلتی ہے دعا. اس دعا میں درد کتنا ہے کہ اے خدا ہم کو ہماری ایمان و یقین کو اس مقام پر پہنچا دیجیے جو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد ہے, جس کے آگے نبوت شروع ہوتی ہے. وہ ہم نہیں مانگیں گے, نہ مانگنا جائز, لیکن جہاں تک آپ دے سکتے ہیں ہم اتنا کیوں نہ مانگیں. اب کوئی کہے بھائی چھوٹی منہ سے بڑی بات نہیں, یہ دنیا کے لیے ہے, یہ دنیا کے لیے, کیونکہ یہ دنیا والے ہمارے چھوٹے منہ کو بڑا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جس کے لیے وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کے چھوٹے منہ کو بڑا کر دیتے ہیں. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک راجا ہاتھی پر بیٹھ کر گیا ایک جھونپڑی والے کے پاس اور کہا بھائی میں تم بہت اچھے شاعر ہو, آواز بھی اچھی ہے, میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. تو جھونپڑی والے نے کہا کہ صاحب آپ تو جب آئیں گے ہاتھی پر بیٹھ کر آئیں گے اور میری جھونپڑی میں تو ہم جھک کے جاتے ہیں, آپ جب آئیں گے ہاتھی پر بیٹھ کر تو نہ میں رہوں گا نہ میری جھونپڑی رہے گی. نہ من مانت نہ دل مانت نہ عالم, نہ من مانم نہ دل مانت نہ عالم, اگر فردا بدی خوبی ڈرائی. سمجھا بھی؟ یعنی نہ من مانم نہ ہم رہیں گے, نہ دل رہے گا نہ عالم رہے گا اگر اس تدلی اور جمال کے ساتھ آپ آئیں گے. تو اس راجا نے جواب دیا کہ ہم جس سے دوستی کرتے ہیں تو ہم اس کا گھر اپنے لیے اور اپنی ہاتھی کے سائز کا ہم اس کا گھر بنواتے ہیں, یہ ہمارے ذمے ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو اپنا ولی بناتے ہیں اس کو اخلاق ولایت, اعمال ولایت, آداب ولایت سب کچھ عطا فرماتے ہیں. ان کا فیصلہ تو ہو جائے بس. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں یہ مت دیکھو کہ ہم کیسے ہیں, ہم نالائق ہیں مگر ہمارا پالا ایک لائق کریم مالک سے ہے. بھائی سنا دیکھو ہمارے شیخ یاد آ جاتی ہے حضرت صاحب الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ ایک ایران کا بادشاہ 700-800 سال پہلے کا قصہ ہے, ایک رمضانی اس کا ملازم تھا. اس نے رمضانی نے کہا حضور اپنے بادشاہ کو کہہ رہا ہے, بادشاہ نے پہلے اس سے کہا رمضانی مگسا می آئن, رمضانی مگسا می آئن, اے رمضانی مجھے مکھیاں لگ رہی ہیں. اس رمضانی نے کیا کہا؟ حضور ناکسا پیش کسا می آئن, حضور ناکسا پیش کسا, نالائق لائق کے پاس آ رہے ہیں. نالائق تو ہم تو نالائق ہیں مگر ہم لائق مالک کے پاس آئے ہیں اپنے اپنے ملکوں سے. اگر ہم اپنی نالائقی کو دیکھیں گے تو شیطان ہم کو محروم کر دے گا. ہم اپنے مالک لائق کریم کو دیکھیں گے تو ہم دعا مانگیں گے اللہ سے کہ اللہ ہم تو نالائق ہیں مگر ہم لائق آپ جیسے لائق و کریم مالک سے ہمارا پالا ہے, لہذا ہماری نالائقی کو دور کرنے پر بھی آپ قادر ہیں. میں دنیاوی مثال دیتا ہوں کہ جیسے ڈپٹی کمشنری جو ملتی ہے پہلے فیصلہ حکومت کرتی ہے, بنگلہ باد میں ملتا ہے. جب ڈپٹی کمشنر کے لیے منتخب ہو گیا تب کہتے ہیں بھائی فلاں نمبر کا بنگلہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو دو, یہ چپراسی دو, یہ موٹر دو سرکاری, اور سرکاری جھنڈا لگواؤ. ساری چیزیں بعد میں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے ولایت کے لیے قبول فرماتا ہے. جس کو اپنا بناتے ہیں اس کو پہلے فیصلہ اوپر ہوتا ہے, پھر اس کے جذبات. میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق اریانی, کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و غریباں کو. جب اللہ تعالیٰ اپنا بناتے ہیں تو اس کے دل میں وہی جذبات آنے لگتے ہیں.
وہ یہی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہماری ہر سانس زندگی آپ پر فدا ہو اور ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں. دس بیس منٹ تو گناہ میں دس بیس منٹ لگتے ہیں, کسی عورت پر نظر ڈالو تو تب بھی کچھ وقت لگتے ہیں, لیکن جب یہ دعا کرو گی کہ اللہ ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں تو انشاءاللہ تعالی نظر کی حفاظت کی توفیق ہو جائے گی. اور مانگو بھائی, یہ تو جب فقیر ہو, حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ انتم الفقراء, جملہ اسمیہ سے ہم لوگوں کو خطاب فرمایا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں, اور جملہ اسمیہ دوام و ثبوت کے لیے ہوتا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء, انتم الفقراء جملہ اسمیہ یعنی, اور جملہ اسمیہ دوام پر دلالت کرتا ہے, یعنی تم سب کے سب ابتدا تا انتہا فقیر ہو ہمارے, کبھی تم فقیری کے دائرے سے نکل نہیں سکتے, دائرے فقر سے خروج تمہارا ناممکن ہے, دائرے فقر سے خروج نہیں ہو سکتا. چاہے بادشاہ ہو جاؤ, چاہے پیغمبر بنا دیں تم کو, چاہے ولی اللہ بنا دیں, لیکن تمہارا ہاتھ ہمارے سامنے فقیرانہ ہی پھیلا رہے گا. اب دعا مخ العبادہ, دعا مغز عبادت, کیونکہ انتم الفقراء کا صحیح رخ اور تصویر پیش کرتی ہے دعا, انتم الفقراء کی صحیح تصویر پیش کرتی ہے. جب ہاتھ اٹھاتا ہے آدمی تو بتاؤ معلوم ہوتا نا فقیر, دیکھو بھک منگا مانگ رہا اللہ نے اسے. اس لیے دوستو یہ دعا کر لو اللہ تعالیٰ سے, اگر اپنی ہم چھوٹے آدمی ہیں ہم کیا مانگیں, بس اللہ میاں اتنا دے دیجیے روزہ نماز ہو جائے, اور ارے بھائی ٹوٹی پھوٹی نماز دے دیجیے. واہ, یہ اللہ تعالیٰ سے, یہ اس کی کرم کا یہ حق ادا کیا. اللہ تعالیٰ سے یہ کہو کہ جو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد ہے جہاں آپ کی ولایت ختم ہوتی ہے, اس کے آگے ولایت کا کوئی درجہ نہیں, وہاں تک ہم کو پہنچائیے اپنے کرم سے, کیونکہ آپ کریم ہیں. اور کریم کی تعریف کیا ہے, جو نالائقوں پر مہربانی کر دے. یہ عبارت عربی اس کی سناتا ہوں, میں مشکات کی شرح میرے خاص اللہ علیہ خاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ الکریم هو الذی یتفضل علینا بدون استحقاق والمنۃ. کریم وہ ہے جو ہم پر مہربانی کر دے بغیر حق بنے ہوئے, نااہلیت کے باوجود. الکریم هو الذی یتفضل علینا بدون استحقاق والمنۃ, کریم وہ ہے جو استحقاق نہیں ہے, نالائق ہیں, مگر پھر بھی مہربانی کر دے. نمبر دو, الذی یتفضل علینا بدون مسلۃ ولا وسیلہ, جو ہم پر مہربانی کر دے بغیر سوال اور بغیر وسیلہ کے. بتاؤ عالم ارواح میں کون سا وسیلہ آپ نے پیش کیا تھا کہ ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کرنا, کسی نے کیا تھا؟ وہاں تو زبان بھی نہیں تھی, حالۂ سوال بھی نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ لطف جو ہے, یہ پنہا لطف, اس کا نام لطف پنہا. لطف تو ناگفتہ مامی شنود, شاہ عبد الغنی صاحب یہ مصرع پڑھتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, لطف تو ناگفتہ مامی شنود, یعنی ہم آپ کے کرم نے بغیر ہمارے سوال کے ہم پر مہربانی کر دیا. لطف تو ناگفتہ مامی شنود. اور تیسری تعریف کیا ہے, الذی یتفضل علینا ولا یخاف نفاد ما عندہ, جو اتنا دے دے کہ اپنے خزانے کے ختم ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے, غیر محدود خزانہ رکھتا ہے اللہ, لہذا غیر محدود قرب عطا کرتا ہے جس پر فضل کر دے, غیر محدود قرب. ہم تو محدود ہیں مگر اللہ کا قرب غیر محدود ہے, لہذا غیر محدود قرب سے اپنے عاشقوں کو نوازتا ہے, ہر وقت ایک نئی معرفت عطا کرتا ہے. کل یوم ہوا فی شان کے معنی کیا لکھا اللہ مالوسی نے تفسیر المانی میں, اے فی کل وقت من الاوقات, یہاں یوم بمانی یوم نہیں, یوم بمانی وقت کے ہے. کل یوم ہوا فی شان, یوم سے مراد یوم نہیں, المراد بالیوم, لیس الیوم المراد بالیوم, یوم سے مراد یوم نہیں ہے, بلکہ اے فی کل وقت من الاوقات, وفی کل لمحت من اللمحات, وفی کل لحظت من اللحظات, ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی نئی شان ہے. تو جب ان کی نئی شان ہے, ان کے عاشقوں کی بھی نئی شان رہتی ہے, ہر وقت نیا علم عطا فرماتے ہیں, نیا قرب عطا فرماتے ہیں, انداز بیان نیا عطا کرتے ہیں. لہذا ایسے محبوب کو چھوڑ کر اس محبوب پر فدا کرنا جو ہر لمحہ اعلی مارز زوال ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حسن جمال کا کے لیے, یہ آیت سنو, کل یومن ہوا فی شان, ہر وقت میری ایک نئی شان ہے. تو اگر تم بھی چاہتے ہو تمہاری شان ہر وقت نئی اور تازہ تر رہے تو مجھ پر فدا ہو, اور اگر تم نے غیر اللہ کو پر مرے تو ان کی میری مخلوق کی ہر شان الا مارزی زوال ہے, ہر وقت زوال. آج ایک دانت ٹوٹے کل دو ٹوٹے, معلوم بتیسی گئی بتیسی بنی ہوئی, بال کالے بال پر مرے تھے سفید ہو گئے, اب کہاں جاؤ گے؟ زلف پیچ و خم تھی حج کے بعد منڈا کے آگے سامنے, ابھی شعر سنا تھا آپ نے, جن کی زلفوں پہ میر مرتے تھے سر منڈا کر دیا سلام اس نے. الا مارزی زوال سارا عالم ہے بتا رہا ہوں, لہذا مرنا ہے. حضرت کیوں فرماتے ہیں کہ دیکھو دل کی غذا محبت ہے, دل کی غذا, دل کو لاکھ دنیا ہو مگر محبت نہیں تو دل کی غذا نہیں. دل چاہتا ہے کسی پر فدا ہونا, دل کی غذا کیا ہے؟ کسی پر فدا ہونا. کسی سے چمٹنا، اس پر مرنا، اس کی یاد میں گھلنا، یہ دل کی غذا ہے. لیکن محبوب کیسا ہونا چاہیے؟ ناقص یا کامل؟ ناقص غذا کھاؤ گے کیسے رہو گے؟ پیلے ہو گیا نہیں؟ بولے بھائی، کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ، بھائی دیکھو ناقص غذا مت کھانا، بیمار ہو جاؤ گے. تو ناقص محبوب ہوگا تو تم بیمار ہو جاؤ گے. کامل محبوب کون ہے بتاؤ بھائی؟ بس یہ ہے، یہ حکیم الامت کا استدلال دیکھو ہے کہ دل کی غذا محبت، اور محبت جو ہے محبوب چاہتی ہے. تو محبوب کامل ہونا چاہیے ناقص؟ لہذا محبوب کامل، اللہ تعالیٰ پر مرو تو دل ہر وقت مست رہے گا، کیونکہ اس کو غذا صحیح مل رہی ہے. اور اگر محبوب ناقص پر مرے تو دیکھ لو کتنے لوگ، کچھ دن کے بعد جب جغرافیہ چہرے کا بدل گیا تو میرا یہ شعر پڑھنا پڑا اس کو، ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مشری باقی. لیکن وہ محبتیں جو اللہ کے لیے، وہ ہمیشہ قائم رہتی. بتاؤ اگر شیخ کے دانت سب ٹوٹ جائیں تو شیخ کو چھوڑ دیں گے لوگ؟ بولو بھائی شمی میاں، اور سزا ہونے لگتا ہے شیخ جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے. معرومی فرماتے ہیں پرانی شراب زیادہ نشے والی ہوتی ہے، جب اللہ والے بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی محبت کی شراب میں نشہ اور تیز ہو جاتا ہے. خود کبھی ترمی شود خمرے کہوں، دیکھیے کوہن لفظ ہے لیکن شاہ عبد الغنی صاحب رحمتہ اللہ علیہ جب یہ شعر پڑھایا تو پھر اس کو کون پڑھنا، کیونکہ آگے لدن آ رہا ہے. خود کبھی ترمی شود خمرے کہوں، خاص خمرے کی باشد مل لدن، یعنی جو خاص کر وہ شراب جو اللہ تعالیٰ پلا رہے ہیں اپنے عاشقوں کو، منزل من السماء ہو. خود کبھی ترمی شود خمرے کہوں، جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اللہ والا، اس کا اس کی محبت کا شراب اور تیز ہوتی چلی جاتی. یعنی اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی، دل کا ایک بس یعنی لا الہ الا اللہ سیکھ لیجیے آپ لوگ، اور ہم بھی سیکھ لیں. یعنی کہ ہم سکھا رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں. بحثیت استاد میں نہیں یہ بات عرض کرتا، بحثیت طالب علم کی عرض کرتا ہوں. ہم بھی سیکھیں، آپ بھی سیکھیں کہ لا الہ کی ضرب لگاتے رہو، غیر اللہ سے دل بچاتے رہو، اور اللہ سے چپکتے رہو. کیونکہ اللہ جو ہے غیر محدود قرب کا حامل ہے. یہ نہیں بس پاگے ابھی پاگے تو بس ختم. اللہ کا قرب غیر محدود ہے، اور لا الہ کا سلوک جو ہے یہ محدود ہے. کچھ دن محنت کرنی ہے انشاءاللہ، پھر اللہ اللہ. کیونکہ مخلوق تو غیر محدود، الہ سے مراد مخلوق ہے، تو مخلوق تو محدود ہے نا. چند دن کی محنت کر لو، چند روزے ہیں جہد کن باقی بخن، چند روز محنت کر لو پھر ہنسنا ہی ہنسنا ہے انشاءاللہ. چند روز، چند دن ان حرام خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کے خوشی کے لیے، حرام خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کی خوش کرنے کے لیے ان کو طلاق دے دو مغلظہ. کیا مطلب ہے؟ دیکھو ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے قلب کے اندر یا نفس کے اندر اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر کے کبھی کوئی حرام خوشی آنے نہ دیجیے. آپ قصدن بلا قصد بھی آ جائے تو بھی توبہ کر لیجیے، گو وہ معافی ہے غیر اختیاری. مگر غیر اختیاری کے لیے بھی معافی مانگنا عاشقوں کا شیوا ہے، طریق سنت ہے. جیسے کہ بیت الخلاء میں آپ کو ذکر کرنا منع ہے نہیں، لیکن بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد غفرانہ کا سکھایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگرچہ غیر اختیاری طور پر تم ذکر اللہ سے محروم تھے لیکن اس غیر اختیاری سے بھی استغفار کرو. عاشقوں کا یہ مقام ہے. کہو غفرانہ کا الحمد للہ الذی اذهب عنی ما یؤذینی امسک علی عین فون. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ محدث عظیم لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ہے کہ اتنی دیر تک ہم نے آپ کو یاد نہیں کیا، اس زمانے سے ہم معافی چاہتے ہیں. جو زمانہ آپ کی یاد سے محروم گزرا، ہم اس محروم زمانے سے معافی چاہتے ہیں. حالانکہ بتاؤ معذور ہے یا نہیں؟ وہ تو اس لیے ناکردہ خطائیں ممنون سزا ہو میری، ناکردہ خطا عشق چیز ہی اور ہے دوست. اس کا مزہ اہل محبت سمجھ سکتے ہیں، ورنہ آدمی کہہ رہے صاحب اللہ میاں نے تو خود ہی منع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، گندی جگہ مت کرو ذکر. جب بھی حضرت پھولپور سے مدرسہ بیت اللہ بخاری شریف آنے تشریف لے جاتے تھے تو اکا اپنا تھا اور باوضو اور تلاوت کرتے ہوئے آتے تھے. کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ بنیوں کو یا حلوائیوں کو یا کپڑے والوں کو ایک طرف ایک نظر دیکھ لیا ہو. کمال ہے اس شخص کا کہ دنیا کے تھے یا آخرت کے تھے، کیا تھے سوچ لو. یعنی ایک آدمی کی طبعی طور پر ہوتی کہ ادھر ادھر نظر ڈال لیتا ہے، مگر حضرت کو کبھی نہ دیکھا کہ بازار سے گزر رہا ہے کاؤ، کبھی ادھر دیکھ لیتے یا کبھی ادھر. اور تلاوت کرتے تھے، جہاں گھور آتا تھا کسانوں کا، بیلوں کا گوبر کا مرکز ہے، وہاں زبان خاموش، ایک دم خاموش. جب اس سے آگے بڑھ گئے اور بدبو آنی بند ہو گئی تب مجھ سے فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، امام محمد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بدبودار جگہ اللہ کا نام لینے میں خوف کفر ہے. لہذا خبردار خبردار جگہ تلاوت و ذکر مت کرنا. یہاں دیکھو گھور تھا پیشاب پیخانہ اور پھر آگے شروع کر. ایک دفعہ حضرت نے فرمایا تھا, دیکھو بات یاد آتی ہے, کہتا ہوں مگر بار بار میں مزہ آتا ہے, استقرارل استلزازن بھی تقریرس میں حضرت نے آج فرمایا کہ حکیم اختر جب دعا میں آنسو نکل آیا تو سمجھ لو قبول ہو گئے. یہ رسید ہے, رسید قبولیت ہے. اللہ کے راستے کے آنسو شہیدوں کے خون کے برابر ہیں, شہیدوں کے خون کے برابر. اور ہمارا قاسم نانوتوی کا قول نقل فرماتے تھے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ چونکہ جو موتی بادشاہ غیر ملک سے منگاتا ہے, اس کے ملک میں نہیں ہوتا, اس کی بہت قدر کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے عالم ملکوتیت اور عالم جبروت اور عالم عظمت میں آنسو نہیں ہے, وہاں کوئی رونے والا نہیں. یہاں اس زمین سے منگاتے ہیں گنہگاروں کے آنسو کو, اس لیے اس کی بےحد قدر و منزلت فرماتے ہیں. میرا اپنا ایک شعر یاد آ گیا, زمین سجدہ پر ان کی نگاہ کا عالم, زمین سجدہ پہ ان کی سمجھ رہے ہیں آپ لوگ, زمین سجدہ پہ ان کی نگاہ کا عالم, برس گیا جو برسنا تھا میرا خون جگر, برس گیا جو برسنا تھا. یوں تو نہ ماں آتو, یہ وہ ہے اس موصول آتا ہے بلاغت کے لیے, دیتے ہیں یعنی بہت دیتے ہیں. برس گیا جو برسنا تھا میرا خون جگر. دوستو آج میں ہی کہتا ہوں کہ علماء دین کتنے ہی بڑے مفتی اعظم ہو جائیں لیکن علم کے ساتھ, علم سے مقادیر, مقادیر علم کتابوں سے علم کے مقادیر یعنی اس کی مقدار معلوم ہوتی ہے کہ مغرب کی رکعت تین ہے. کنز الدقائق ہدایہ سے یہی نہ معلوم ہوگا قدوری سے کہ مغرب کی تین رکعت ہے, لیکن تین رکعت کیسے ادا کی جائے اس کا وہ کیفیت اللہ والوں کے سینوں سے. اسی لیے آج کوئی صحابی نہیں ہو سکتا کیونکہ قلب نبوت سے صحابہ نے جو کیفیت حاصل کی تھی آج ویسا قلب ہم کو نہیں مل سکتا. قیامت تک کوئی کتنے ہی بڑا ولی اللہ ہو جائے صحابہ نہیں بن سکتا, صحابی نہیں بن سکتا. اس لیے بزرگوں کی بات لوگ کہتے, صاحب جو کچھ بزرگ کہتے ہو تو ہم خود کتاب میں پڑھیں گے, میری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, اس سے زیادہ مجھے علم و شرح معلوم ہے, میں محدث ہوں. تو میں ایسے علماء ظاہر سے عرض کرتا ہوں کہ آپ معلومات میں اضافے کی نیت سے کیوں جاتے ہیں, آپ اپنے معلومات کو معمولات بنانے کے لیے جائیے اور ان سے کمیات علم نہ حاصل کیجیے, کیفیات علم حاصل کیجیے, وہ درد بھرا دل حاصل کیجیے جس سے آپ کے دو رکعت لاکھ رکعت کے برابر سے افضل ہو جائے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کی صحبت سے کیفیت نصیب ہوتی ہے, ایک درد بھرا دل عطا ہوتا ہے, اس کیفیت احسانی سے ان کی دو رکعت غیر عارف کی ایک لاکھ رکعت سے افضل ہو جاتی ہے. اب بتائیے صحبت زیادہ ضروری ہے اپنی تنہائیوں کی عبادت؟ ایک لاکھ رکعت پڑھ سکتے ہو, مغز پھٹ جائے گا, لیکن اللہ والوں کی صحبت اخلاص سے رہو انشاءاللہ ایسی کیفیت عطا ہوگی کہ دو رکعت پڑھو گے انشاءاللہ غیر عارف کی لاکھ رکعت سے افضل ہو جائے گی. یہ اسی کیفیت سے فرق ہوتا ہے اولیاء اللہ میں, اسی کیفیت سے رفتار میں فرق ہوتا ہے. ریل گاڑی میں زیادہ لوہا ہے یا ہوائی جہاز میں؟ بولیے, ریل گاڑی کا انجن ہی کافی ہے, اس کا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پورا جہاز ٹنگ جائے گا اوپر, لیکن ریل گاڑی دیر سے پہنچتی ہے. اگر لوہا اگر جسم کے لحاظ سے فیصلے ہوتے تو ریل گاڑی افضل ہو جاتی ہوائی جہاز سے, مگر ہوائی جہاز کو جو فضیلت ہے اور تیز رفتاری وہ اس کی کیفیت کی وجہ سے, اہل اللہ کو جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ ان کے سینے اور قلب کی کیفیت سے ہوتی ہے. جو پرواز ان کی ہوتی ہے وہ عام ریل گاڑیوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے, ان کا ایک اللہ کروڑوں اللہ سے افضل ہوتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملا علی قاری محدث عظیم نے شرح مشکات میں ایک روایت نقل کی, ما فضل ابو بکر الناس, ابو بکر صدیق کو فضیلت نہیں حاصل ہوئی, لا بے کثرت عبادت ولا بے کثرت روایت ولا بے کثرت فتویٰ, نہ عبادت زیادہ ان کی تھی نہ کثرت روایت بھی نہیں, زیادہ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور نہ زیادہ فتویٰ دیا انہوں نے, ولیکن بے شین اقر فی صدرہ. یہ روایت میں نے اپنے شیخ سے بھی سنا تھا حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مگر جب ملا علی قاری سے بھی وہ دیکھا توثیق تو بہت ہی خوشی ہوئی. بس وہی چیز, لیکن بے شین اقر فی صدرہ, صدیق اکبر کے سینے میں جو کیفیت تھی, ایمان و احسان اور جذبہ وفاداری, جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا وفا کیا ہے, جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا وفا کیا ہے, تو یہ جذبہ جو ہے یہ ان کو لے گیا اوپر. بس یہی جذبہ اللہ تعالیٰ سے مانگو اور اسی جذبے کو حاصل کرنے کے لیے بزرگان دین کی صحبتیں حاصل کرو. سب سے عرض کرتا ہوں چاہے وہ کتنے ہی بڑا عالم بھی ہو یا غیر عالم ہو, کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ سب کو ایک ایسے ایسے اللہ والے گزرے ہیں جو عالم نہیں تھے مگر علماء کی رہبری کی ہے انہوں نے, علماء کی رہنمائی کی. وہاں گنگوہی سے پوچھا گیا آپ کیوں گئے حاجی صاحب پاس, کیا کمی تھی آپ کو؟ بخاری شریف پہاڑے اور سمرقند بخارا اور بلخ کے لڑکے آ رہے ہیں. فرمایا سنو بھائی, ایک شخص مٹھائی کی فہرست پڑ رہا ہے, منہ میں نہیں ہے, ایک شخص مٹھائی کی فہرست پڑ رہا ہے, گلاب جامن, رس ملائی, یہ اجزاء اس کے اور دام یہ لکھا ہوا ہے, آخر میں دام لکھتے ہیں ہے نا, اجزاء یہ ہیں اور آخر میں قیمت یہ ہے. تو فہرست پڑھنے سے مٹھائی ملے گی منہ میں؟ تو حاجی صاحب ہم فہرست پڑھتے ہیں مدرسوں میں اور حاجی صاحب کھاتے ہیں ساری مٹھائی لیے اور ان کو نام بھی نہیں معلوم مگر ساری مٹھائی کھا رہے ہیں, بتاؤ کس کو کہاں جانے کی ضرورت ہے؟ فہرست والوں کو ان کے پاس جانے کی ضرورت ہے, کون محتاج لے ہے کون محتاج. اس لیے میں گیا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور ان سب تینوں بزرگوں نے فرمایا کہ ہم لوگ ہماری کیا قیمت تھی ہمیں پتا ہے, لیکن حاجی صاحب کے صدقے تو فعل میں جب ذکر فکر اور بیٹھ ہوئے تو ان کی دعاؤں سے آج ایسے مضامین آ رہے ہیں, اتنی عزت قوم میں ہم کو ملی. ورنہ دیکھو حقیق الامت کا تخلص تھا, آ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تخلص فرماتا, آ فرماتے ہیں حقیقت کیا تھی, حقیقت تھی کیا تمہاری کیا میاں آ, حقیقت تھی تمہاری کیا میاں آ. یہ سب امداد کے لطف و کرم ہیں, یعنی حاجی صاحب کا فیض ہے. یہ حضرات کیا جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں ہم نے جو ہمارے علوم سب کام کر رہے ہیں حاجی صاحب کو تو ایسے نام چل رہا ہے, یہ بات نہیں کہی بلکہ وہ حقیقت میں حاجی صاحب کی دعاؤں کا صدقہ ہے. بھائی کٹ آؤٹ لگا ہوا ہے اور یہ پنکھا کے جسم سے بڑا ہے یا کٹ آؤٹ کا؟ اگر کٹ آؤٹ نہ ہو تو ہم سب ابھی گیٹ آؤٹ ہو جائیں ہمارے گرمی کے, بتاؤ یہ ہو جائیں گے نہیں؟ تو کٹ آؤٹ چھوٹا ہے, کبھی پنکھا کہہ دے ارے تمہاری کیا حقیقت ہے دو انچ کے بالشتیے, ارے بالشتیا دو انچ کا میرے مقابلے میں دیکھ میرا جسم کیا ہے. اور فریج نے بھی یہی کہا, ڈی فریزر نے بھی کہا, اتنے میں کٹ آؤٹ کو غصہ آیا, وہ ہو گیا گیٹ آؤٹ غصے سے, تو سب کے سب ختم, پاور ہاؤس سے بجلی آنی بند ہو گئی. اب پنکھے صاحب بھی خاموش, سب ان کو کہہ رہے ہیں ارے تم کو کیا ہو گیا ہے, تو سب ہی کہیں گے یہ لوگ کہہ رہے ہیں دل نادا تجھے ہوا کیا. تو سمجھ لو شیخ یہی ہے, شیخ اللہ تعالیٰ کے فیضائے مبدع فیاض سے رابطہ کراتا ہے. اصل مبدع فیاض اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مگر مبدع فیاض پاور ہاؤس کے اور بندوں کے درمیان میں وقت پر پیغمبر اور بعد پیغمبر ان کے رحلت کے بعد نائب پیغمبر ہوتے ہیں. اس لیے یزکیہم کی نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم طرف فرمائی کہ ہمارا نبی تزکیہ کرتا ہے, اور ان کے بعد پھر اہل اللہ کے پاس جانا پڑے گا تب تزکیہ ملتا ہے. اگر ہوتا تو کتاب پڑھ کے تزکیہ کر لیتے ایک دوسرے, مگر دیکھ لو صحابہ کا تابعی کون ہوتا ہے, صحابی کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ, اور تابعی کس کو کہتے ہیں جو صحابی کی صحبت یافتہ, اور تبع تابعی جو تابعین کی صحبت. اگر کوئی شخص کتنا ہی بڑا ہو اور تابعی کو نہ دیکھا ہو تبع تابعی ہو سکتا ہے؟ بس حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا, لکھنؤ میں ایک بزرگ تھے, ایک مولوی صاحب انکار کرتے تھے یہ پیری مریدی اور صحبت و بد کیا چیز ہے کوئی ضرورت نہیں. تو انہوں نے ایک دن سوال منہ کھول دیا کہ حضرت یہ بات بار بار صحبت اللہ والوں کی کیا, ہماری کتابیں علم ہمارا کافی نہیں؟ تو فرمایا کہ مولانا آپ صحابی بن جائیے. تو انہوں نے کہا حضرت صحابی تو وہ ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ ہو. اچھا آپ صحابی نہیں تابعی بن جائیے. پھر کہا کہ حضرت تابعی تو وہ ہوتا ہے جو صحابی کی صحبت یافتہ ہو. اچھا پھر تبا تابعی ہو جائیے. تبا تابعی بھی ہو سکتا ہے جو تابعی کی صحبت میں ہوتا ہے. لیکن تین سوال کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت اب سمجھ میں آ گیا, تین مرتبہ آپ نے ایسے مثال دی کہ جہاں ہماری ہی منہ سے آپ نے ہماری ہی زبان سے ہم کو شکست دلا دیا آپ کو, یہ اب ماننا پڑا. کاغا سے ہنس کیوں اور کرت نہ لاگی بار, اللہ والے کوا سے ہنس کرتے ہیں, کوا گو کھاتا ہے صبح اٹھ کر ہنس سے موتی چکتا ہے. صاحب نسبت اللہ والے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کوے لوگ جو ہیں وہ حسینوں کو تلاش کرتے ہیں. کاغا سے ہنس کیوں کرت نہ لاگی بار, بھیکا معالی پر واریاں دن میں سو سو بار. ایک بزرگ تھے وہ کہتے تھے میں اپنے شیخ پر سو دفعہ فدا ہونا چاہتا ہوں کیونکہ میں کوا تھا. کاغا سے ہنس کی وہ کرت نہ لگی بار, کوے سے آپ نے ہنس کر دیا اور کرنے میں دیر بھی نہ لگی, کرنے میں دیر بھی نہیں لگی. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نسبت آہستہ آہستہ آتا ہوتی ہے, جیسے آج کچھ تعلق ملا پھر تعلق ملا تھوڑا تھوڑا ہوتے ہوتے ایک دن صاحب نسبت ہو گیا. فرمایا بالکل غلط, ذکر اللہ کرتے رہو. ذکر اللہ گویا اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. نسبت اچانک پوری عطا ہوتی ہے. جیسے دروازہ کھٹکھٹانے میں تو دیر لگتی ہے, دروازہ کھٹکھٹایا آپ نے سال بھر تک, لیکن جب دروازے سے کوئی نکلے گا تو وہ تھوڑا تھوڑا نہیں نکلے گا کہ پہلے ذرا سی ناک نکالی پھر تھوڑا سا کان نکالا, نکلے گا تو اچانک دروازہ کھول کر. تو حکیم الامت فرماتے ہیں تعالیٰ جس بندے کو صاحب نسبت بناتے ہیں تو نسبت اچانک عطا ہوتی ہے, کیونکہ نسبت میں اللہ تعالیٰ دل میں تھوڑا تھوڑا نہیں آئے, جب آئیں گے پورے اکٹھے آ جائیں گے, لیکن دروازہ کھٹکھٹانے میں دیر ہو سکتی ہے. اور ذکر جو ہے دروازہ کھٹکھٹانا ہے, اللہ 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 یہ ہے دروازہ کھٹکھٹانا. اور اس پر حدیث محدث نے کیا کہ رحمہ اللہ علیہ خالی بہت بڑے صوفی ہیں, فرماتے ہیں الذاکر کالواقف علی الباب, ذکر کی جب توفیق ہو گئی اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے, دقہ یا دکو شروع کر دیا آپ نے, الذی یذکر اللہ کانہ یدک باب اللہ, گویا کہ وہ اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے, کھولنے ہو یا نہ کھولے در اس پر ہو کی تیری نظر, تو تو بس اپنا کام کر, یعنی صدا لگائے. یہ جملہ معمولی بات نہیں, آپ تمام اولیاء اللہ کی, میں آپ کہتا ہوں اپنے تھوڑے سے مطالعے اور بزرگوں کی صحبت کی روشنی میں, کہ تمام دنیا کے علماء حق اور صوفیاء حق کی آپ کتابیں پڑھ لیں, کہیں آپ شاید ہی پا جائیں, شاید ہی پائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچانک عطا ہوتی. عبداللہ میاں یہ میں نے یہ حکیم الامت کی شان, اللہ تعالیٰ نے بعض معاملے میں اللہ تمام اولیاء اللہ سے خصوصی نوازا تھا, حضرت نے لکھ بھی دیا جگہ جگہ, مثنوی شریف کی شرح کرتے کرتے کہیں لکھا آزا مما خصنی اللہ تعالیٰ, یہ علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص کیا اس کے لیے, حاضا مما خصنی اللہ تعالیٰ بے فضل ہی. تو یہ بھی حضرت کے خصوصیات میں سے, یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا, جبکہ کیمیائے سعادت تصوف کی بہت کتابیں پڑھ لی تھی اور بزرگوں کی صحبت بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے عطا فرمایا, حضرت کی برکت سے ہر خلیفہ سے ملاقاتیں ہوتی تھیں, لیکن کسی سے آج تک یہ کسی چشتیہ قادریہ اور سہروردیہ ہیں کسی پھر طبقے چار جو ہیں کہیں کسی کتاب میں اب تک نہیں پڑھا کہ نسبت اللہ کی عطا اچانک عطا ہوتی ہے, تاخیر اور تدریج نہیں ہوتی, اس میں تدریج ہوتی ہے سلوک چلنے میں, اخلاق اسلام میں, اصلاح نفس میں تو دیر لگے گی, اللہ اللہ کرنے میں ایک زمانہ لگے گا, لیکن جس دن ان کو رحم آ گیا کہ اتنا دن ہو گیا میرا نام لیتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, چلو اس ظالم کو دے ہی دو اپنی نسبت, بس ایک دم دل کا دروازہ کھلے گا اور دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں اپنی عظیم الشان صفات کے ساتھ محسوس ہو جائے گی, جس کو خواجہ صاحب نے شعر سے تعبیر کیا, یہ کون آیا, دیکھو یہ نسبت کی عطائے نسبت اچانک کی تعبیر کر رہے ہیں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی. اس دن جب اچانک نسبت عطا ہوگی پھر ساری کائنات آپ کو پھیکی نظر آئے گی, سلاطین مال و دولت سورج اور چاند, جب تک ان سے ہم متاثر و مرعوب ہیں, وہ ملا بھی جب تک صاحب نسبت نہیں ہوتا مالداروں کو دیکھ کر پاگل کی طرح ناچتا ہے, پیچھے پیچھے پھرتا ہے, بازے نے بےقوفی سے جوتیاں تک اٹھا دی مالداروں, یعنی وہ دنیا دار شرما گیا بےچارا, بھائی مولانا کیا کر رہے ہیں آپ, ارے حضور حضور کہا ہمیں حضور کہاں سے آیا, حضور تو آپ لوگ ہیں محدث ہیں, آنکھوں کے چشمدید واقعہ بتا رہا ہوں, ایک چندہ مانگنے آئے محدث اور مالدار کو کہا حضور, کہا بھائی دیکھو مجھے حضور مت کہو, اس لیے کہ حضور آپ ہیں, آپ عالم دین ہیں, مجھ کو کیوں حضور کہتے ہو, سوائے اس کی میرے مال کی وجہ سے مجھے حضور کہہ رہے ہو, اور اس لیے جس کسی صاحب نسبت کو آپ ذلیل نہیں پائیں گے امیروں کے دروازے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو ذلیل نہیں کرتا, سمجھا گے. آپ بتائیے آپ کا دوست کسی دروازے میں بھیک مانگ رہا ہو تو آپ کان پکڑ کے ایک تماشا لگائیں گے, ظالم کیا کر رہا, ارے تجھے روٹی مانگنی تھی میرے پاس چل مجھ سے میرے ساتھ کھا, تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو دروازے نہیں پھراتا, قربانی کی کھال کے لیے مجھ کو بھی مجبور کیا گیا تھا پڑھنے کے زمانے میں, جاؤ قربانی کھا, آپ بتائیے میں طبیا کالج سے طب پڑھ کر گیا تھا, ایک کمرہ ہے معلوم ہوا نیچے سے پڑھ پڑھ جو آواز ہوتی ہے وہی باتھ روم, اچھا اس کے بعد پھر اس نے گھنٹی بجائی تو پھر نوکر نے کہا چوکیدار نے کہ صاحب جو ہیں وہ اس میں اس کے بعد کون سا روم ہوتا ہے, اچھا نہیں پھر غسل کر رہے ہیں اس سے پتہ نہیں کون کیا نام اس کا, خیر چلو اس کے بعد صاحب کپڑا بدل رہے ہیں اور صاحب یہ کر رہے ہیں اور بہت دو گھنٹہ بیچارہ انتظار کیا, یہ ہمارا سوسائٹی کا واقعہ ہے کراچی, اس کے بعد جب وہ کار سے نکلے گیٹ کھولا گیا تو موری صاحب صاحب مولانا کیا یہی ایک کام رہ گیا آپ کو, آج ہمارے جرمن جاپان کا وفود آئے ہیں، ہمیں میٹنگ کرنی ہے، ہمیں مال ایکسپورٹ کرنا ہے، آپ پھر آئیے گا کسی وقت. ایسے بے رخی سے بات کیا، دل رونے لگتا ہے، اس مدرسے سے تو بہتر مدرسہ نہ کھلتا. امام یوسف، امام محمد رحمتہ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ نے دو شاگرد بنائے، قیامت تک کے لیے ڈنکا پٹوا دیا. دو ہی چار عالم بنا دو سارے، ہمیں کہتے ہیں پورے پاکستان میں یا ہندوستان میں ایک مولانا حکیم الامت تھانوی پیدا ہو جائیں، ایک ماں قاسم نانوتوی، ایک ماں رشید احمد گنگوہی، بولیے کافی ہیں یا نہیں؟ لیکن ہم لوگ بس مدرسوں کی مقدار اور تعداد دیکھ رہے ہیں، چاہے کچھ بھی. نتیجہ کتنے امیروں نے مجھ سے کہا کہ صاحب میرا دل تو چاہتا ہے میں حافظ بناؤں اپنے بچے کو، لیکن جتنے حافظ ہیں وہ قربانی کھال مانگنے جب آتے ہیں تو میں سوچتا ہوں میرے بچہ بھی مانگنے، اس کو بھی یہی کرنا پڑے. یعنی یہ روکنا ہے دین سے. وہ کہتے ہیں ہم مالدار آدمی ہیں، آج ہمیں عزت اللہ نے دی، اگر میرا بچہ حافظ ہو جائے گا تو مولانا لوگ اس کو بھیجیں گے قربانی کھال مانگنے کے لیے. لہٰذا مولانا مظہر میاں کو میں نے منع کر دیا، مرزا یاد ہے نا، میں نے خبردار چاہے مدرسہ میں داخلہ ملے یا نہ ملے قربانی کھال مانگنے مت جانا. ہاں وہ ایک ٹیلی فون آیا میرے یہاں کہ ایک آدمی بھیج دیجئے قربانی کی کھال رکھی ہوئی ہے، تو مولانا مظہر میاں نے فون کیا کہ آپ آدمی مجھ سے مانگ رہے ہیں، کیا آپ آدمی نہیں ہیں؟ کیا آپ آدمی نہیں ہیں؟ یہ جواب دیا. یہ ہے حضرت والا شاہ ابرار الحق صاحب کی ڈیوٹیوں کا صدقہ، اہل اللہ کی نسبت کا صدقہ ہے. مگر مظہر میاں نے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا ہے، اب یاد بھی ہے ان کو، اتنی عمر ہو گئی تھی کہ حضرت کو یاد ہے. اور حضرت ان کو مظہر میاں کو کہتے تھے آ گیا فقیر کا لڑکا، میرے شیخ نے مجھے فقیر کے لقب سے نوازا، آ گیا فقیر کا لڑکا. میں آپ سے ایک بات اور بڑھ کے کہتا ہوں کہ اگر شیخ اللہ کے لیے کوئی خدمت کرتا ہے شیخ کی اور صحبت میں رہتا ہے اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں فرمائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تو دیکھتا ہے کہ میرے لیے مر رہا. بس اللہ تعالیٰ سے یہی، میں مجھے حاجی صاحب کی یہ دعا اتنی پسند ہے کہ ساری کائنات کی دعاؤں سے زیادہ، کہ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. یعنی ساری دنیا آپ سے کیا مانگ رہی، میں تو آپ سے آپ کو مانگ رہا ہوں. جو اللہ کو مانگ لے گا تو سب مل جائے گا یا نہیں اس کو؟ اس کو میں ایک حصے مثال سے بتاتا ہوں. کسی کے تین بیٹے ہیں، تینوں نے کہا بمبئی میں ہیں، بمبئی والا ہے وہ، تینوں نے کہا ابا جان وہ بنگلہ مجھے لکھ دیجئے، وہ ہوٹل جس کے 1,00,000 روپیہ مہینے کی آمدنی ہے سمندر کے کنارے، انٹی ٹینٹی کونٹی پینٹل ہے، اتنے ٹے ہیں کہ اس ظالم کا نام مجھے اب تک نہ آیا. ایک ہوٹل ہے جس کے میں بہت سے ٹے ہیں، انٹی ٹینٹی ٹوینٹی پینٹی کچھ کر دیتا ہوں لوگ سمجھ جاتے ہیں. اور دوسرا کہتا مجھے فلاں کی دکان، اور تیسرا بیٹا کہتا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو آپ کو چاہتا، آپ مجھ سے خوش ہو جائیے. آپ بتائیے باپ اس کو دونوں سے زیادہ دے گا؟ جو اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگے گا، اللہ اس کو تمام مانگنے والوں سے زیادہ دے گا انشاءاللہ. اللہ دیکھتا ہے کہ اس بندے نے ہم سے کچھ نہیں مانگا، ہم سے ہم ہی کو مانگ رہا ہے، تو یہ تو میرا عاشق ذات معلوم ہوتا ہے، عاشق ذات سے بھی اونچا درجہ اس کا ہے. ڈاکٹر صاحب سو رہے ہو کیا؟ 12 بج گئے، چلو بس باوضو ہوں آج، چلو بھائی چلو بس، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. پھر یہ ملاقاتیں کہاں ہوں گی؟ ہو گئی بات، آج تو گھڑی بھی نہیں دیکھا. آپ نے پوچھا تھا 10:30 بجے. یہ تو ایک ابتدائیہ سیمین اپ ہے تاکہ میدا کا منہ کھل جائے، یعنی دل کا منہ کھولنے کے لیے میں نے ایک بوتل پلائی ہے، سیمین اپ کی تقریر نہیں ابھی تو. بیوقوف ہے جو کہے کہ ہم کچھ ہیں، پھر جو ہے کٹ آؤٹ ہے پاور ہاؤس کا، پنکھا وغیرہ کتنے بڑے بڑے ہیں، لیکن اگر وہ چھوٹا سا کٹ آؤٹ ہٹ جائے تو بڑے بڑے جسم، پنکھے اور ڈی فریزر اور فریج سب ختم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. دوستو یہ آخری مجلس ہے کیونکہ آج سفر ہے شیخ کا جدہ، اور پھر کل انشاءاللہ مدینہ پاک، لہذا اس کو آخری مجلس میں دین کا ستون، دین کی بنیاد، دینداری کا
عطائے دینداری جو آج مضمون بیان ہوگا اسی پر موقوف ہے، عطائے دینداری اور بقائے دینداری اور ارتقائے دینداری، یعنی دیندار ہونا، دینداری باقی رہنا اور دینداری میں ترقی ہوتے رہنا، تینوں کا ذریعہ ہے جو مضمون اس وقت جو آیت تلاوت کی لوگ سمجھ گئے، جو اہل علم حضرات. کیا کیا ایمان والو، اپنی مرضی سے زندگی مت گزارو، اے ایمان والو اپنی مرضی سے زندگی مت گزارو، ایک نمبر ایک ہے یہ. نمبر دو، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کی مرضی سے زندگی مت گزارو. نمبر تین ترجمہ، اے ایمان والو اپنے ماحول و گرد پیش اور بلدیاتی زندگی مت گزارو، اپنے شہری اصولوں پر. نمبر چار ترجمہ، اے ایمان والو اپنے صوبائی معاشرے پر زندگی مت گزارو. چار ترجمہ ہوا یہ. نمبر پانچ، اے ایمان والو اپنی ملکی ماحول اور ملکی رواج اور ملکی رسوم پر زندگی مت گزارو. کیا ترجمہ ہوا؟ پانچ، اس آیت کا پانچ ترجمہ ہوا. نمبر چھ ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو انٹرنیشنل بین الاقوامی اصولوں پر زندگی مت گزارو، کیونکہ یہ سب مخلوقات ہیں. پانچوں چھ ہوئے، چھٹا ترجمہ تھا نا، ہے نا، چھ ترجمہ ہوا. لیکن چھ ترجمہ کے بعد ابھی ایک ترجمہ اور آئے گا، بس پھر ختم، ساتواں ترجمہ. یہ چھ ترجمہ کیا مانے کہ سب کے سب مخلوق ہے. اگر اپنی مرضی سے چلتے ہو تو کیا مخلوق پرستی کر رہے ہو؟ تم بھی تو مخلوق ہو. تو ایک مخلوق اپنی مرضی سے چل رہا ہے، غلام اپنی مرضی سے چل رہا ہے، کوئی قیمت نہیں ہے. غلام کی قیمت غلام نہیں لگا سکتا، اور غلام کی قیمت دوسرے غلام مل کر سر لگا دیں وہ بھی کوئی قیمت نہیں. سارا بنگلہ دیش کسی کو بہت ہی اللہ والا سمجھے، مگر اللہ کے ہاں وہ اللہ والا نہ ہو، کوئی قیمت نہیں. غلام کی قیمت اصلی مالک لگاتا ہے، جو اس کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک ہے. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے، اے ایمان والو زندگی اپنی مت گزارو، نہ اپنی جیز کے مطابق، نہ اپنے بال بچوں کے مطابق، یعنی خانہ آپ اندرون خانہ اندرون خانہ، اور نہ بلدی طور پر شہری زندگی، نہ پھر صوبائی، نہ ملکی، اور آخر میں انٹرنیشنل بین الاقوامی اصول اگر ہیں اس کی بھی کوئی خیال مت کرو. کیا مطلب ہوا؟ کہ زمانے کی رفتار پر مت چلو. آج کل ہے میاں، زمانہ جیسا چلتا ہے ویسا چلنا پڑے گا، ہم زمانے سے الگ کیسے ہو سکتے؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زمانہ کیا چیز ہے؟ زمانہ بھی تو ایک مخلوق ہے. کیا عمدہ شعر فرمایا، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے. لوگ کہتے ہیں زمانے کے خلاف چلو گے تو کیسے زندہ رہو گے. کیا عمدہ شعر فرمایا، مومن کی شان، مومن کی شان یہ ہے کہ ہم کو مٹا سکو یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں. کتنا عمدہ شعر ہے، سوچو اس کو. اور اگر زندگی کچھ دن گڑبڑ گزاری، آخری ترجمہ ساتواں کیا ہے، کیا ایمان والو میں تمہارا خالق اور مالک ہوں، تم اپنی نظر کو اپنی نظر سے بھی ہٹاؤ، اور گھر والوں کی نظر سے بھی اپنی نظر آگے بڑھاؤ، اور اپنے شہر والوں کی معاشرے اور ان کے رسومات اور ان کے طریقے حیات سے بھی نظر آگے بڑھاؤ، اور سنیے، شہر ہی تک نہیں بلکہ اپنے پورے صوبے کی طریقے حیات سے بھی نظر آگے بڑھاؤ، اور آخر میں ابھی نہیں پورے ملک کی تمام اصول اور رسوم اور زندگی کے طریقوں سے بھی آگے نظر بڑھاؤ، اور ابھی نہیں اکتفا کرو، پرواز تمہاری پرواز اور اونچی ہونی چاہیے، اڑان اڑان کہ ساری کائنات بین الاقوامی تمام اصولوں پر بھی کو نظر انداز کرو، کیونکہ میں خالق کائنات ہوں، بین الاقوامی تمام اصول میرے گرد غلام ہیں، میرے غلاموں کی خاک ہیں. تو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. پھر کہاں نظر لے جاؤ؟ سب سے تو نظر ہٹوا دی نا اللہ میاں نے، کس سے؟ اپنی نظر سے بھی، گھر والوں کی نظر سے، شہر والوں کی نظر سے، صوبے والوں کی نظر سے، ملک والوں کی نظر سے، اور سارے تمام انٹرنیشنل بین الاقوامی ہیں اصولوں سے بھی نظر ہٹوا دیا.
اور کیا کہا کہ آپ تم ہم پر نظر رکھو کہ ہم کس بات سے خوش ہیں, تم اس پر عمل کر لو, کس بات سے ہم ناراض ہیں تم اس سے بچو, کیونکہ تمہاری حیات و موت نہ کائنات کے پاس ہے, نہ تمہارے گھر والوں کے, نہ تمہارے شہر والوں کے, نہ تمہارے صوبے والوں کے, نہ تمہارے ملک والوں کے, نہ بین الاقوامی, تمام سب بین الاقوامی کائنات جمع ہو جائے لیکن تمہاری حیات و موت میرے قبضے میں ہے. سمجھا؟ اگر مان لو کوئی بادشاہ بن جائے بین الاقوامی تمام ممالک کا, تو بھی موت آئے یا نہیں آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ پر نظر رکھو, کیونکہ ہم تمہاری عزت اور ذلت کے مالک ہیں, حیات اور موت کے مالک ہیں, روزی کے گھٹانے بڑھانے کے مالک ہیں, روزی میں برکت دینے کے مالک ہیں, تمہاری صحت اور بیماری کے مالک ہیں. جب چاہیں تو رات میں خیریت سے سو, صبح گردوں میں پتری پڑی ہوئی پیشاب بند ہے, جب چاہیں اللہ تعالیٰ تو شام کو خیریت سے لیٹے, صبح معلوم ہے بلڈ کینسر آ گیا, اور رات ہی رات سوئے. مولانا شمیم صاحب مکہ شریف والے ہیں, دیکھ لو, رات کو خیریت سے سوئے. محتمیم صاحب مدرسہ سہولتیہ بالکل خیریت سے, صبح ان کو مردہ پایا گیا. تمام ان کے لڑکے کہہ رہے ہیں ارے بابا کو کیا ہو گیا, کراچی ٹیلی فون گیا فوراً. الحمدللہ اتنا جلد شاید ہم لوگوں کو بہت جلد اس کی اطلاع ملی. تو جو اللہ تعالیٰ اتنی قدرت والا ہو کہ ہماری زندگی اور موت کا مالک, ہماری صحت اور بیماری کا مالک, ہماری عزت اور ذلت کا مالک, ہماری روزی کی تنگی اور فراخی کا مالک ہے, اور ہمارے موت اور حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ کا مالک ہے, اور عالم برزخ میں جن سے ناراض دوزخ کی کھڑکی کھلی ہوگی, قیامت تو بعد میں آئے گی, دوزخ کی کھڑکی سے پورا زمانہ انتظار قیامت کا, اتنا طویل قیامت کا زمانہ دوزخ کی کھڑکی سے جھوستا رہے گا, تڑپتا رہے گا. اور اگر ان کا عنایت ہو, فضل ہو, تو عالم برزخ میں مرنے کے بعد قیامت آنے سے پہلے پہلے یہ ویٹنگ روم اور انتظار گاہ جو ہے, اس میں اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی اپنے نیک دوستوں کو کھول دیں گے, اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کھاتا رہے گا, جنت کے مزے پہلے ہی سے لوٹنے لگے گا. اور پھر میدان محشر کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں, جس کے بعد کوئی محشر نہیں ہے, وہ محشر جس کے بعد کوئی محشر نہیں, وہ قیامت جس کے بعد کوئی قیامت نہیں, وہ عدالت جس کے پاس کوئی, جس کے بعد کوئی عدالت نہیں. کہاں ہم جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری جانوں پر رحم فرمائے. جو ظالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ان کی ناخوشی کی راہوں سے اپنا دل خوش کر رہا ہے, ایسا شخص کبھی خوش نہیں رہ سکتا. میں ایک سوال عرض کرتا ہوں کہ خوشی کا پیدا کرنا کس کے قبضے میں ہے؟ خوشی کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. تو پھر اللہ کو کیوں نہیں خوش رکھتے ہو؟ جو زمین والا اللہ کو خوش رکھتا ہے, آسمان والا بھی اس کو زمین پر خوش رکھتا ہے. اس کی طاقت کتنی بڑی طاقت. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ چٹائی پر بیٹھے ہیں تصویر لیے ہوئے, اور سارے جہان کے سلاطین سے افضل نظر آتے تھے. جب شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے تھے, خواجہ صاحب وغیرہ, تو سارے دنیا کے سلاطین سے افضل اپنے کو محسوس کرتے تھے. اور اس مضمون کو اپنے شعر میں بیان کیا, خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر, خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر, تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمہ تھا. خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر, تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمہ تھا. مگر ان نادان اور ان چوروں کو بھی دیکھا ہے, اور ایسے ظالموں کو بھی دیکھا ہے جو اللہ چھپ چھپ کر کے, اللہ تعالیٰ کی ناخوش کر کے, حرام خوشیوں سے اپنے زندگی کے دل بہلانے والوں کو بھی دیکھا کہ وہ حواس باختہ تھے. عرق بید مشک حکیموں کو نبض دکھا رہے ہیں, غیر اللہ سے دل لگائے ہوئے ہیں, گناہگاری زندگی گزار رہے ہیں, اور دل میں یقیناً حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر بیان قرآن میں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر کے حرام خوشیوں کو اپنے قلب میں نفس میں درامد کرے گا, اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ, چونکہ خالق حیات کو اس نے ناراض کیا ہے, اس کی حیات کو اللہ تعالیٰ تلخ کر دے گا. یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. جملہ اسمیہ ہے یہ, فَإِنَّ لَهُ, یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے کہ حیات میں کچھ حصہ تو تھوڑی دیر کڑوئی ہو جائے گی اور پھر میں ایسی اپنا خوب مزے سے انڈے مکھن اڑاتا رہوں گا. جملہ اس میں جو دوام ہے, جو دوام پر دلالت کرتا ہے ثبوت پر, اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یاد رکھو, اگر تم نے مجھ کو ناراض کیا تو تمہاری زندگی کو تلخ کر دوں گا, تلخ زندگی. فین نہ لو معیشت زندگی. اور یہ تلخی کی تفسیر کیا ہے؟ کڑوی زندگی گنہگار کو, فرمایا کہ تین وجہ ہوتی ہے. نمبر ایک, گناہ کی خاصیت ہے دل میں دھڑکن پریشانی بے چینی، ہر نیکی میں خاصیت ہے سکون کی، ہر گناہ میں خاصیت ہے بے سکونی پریشانی کی، کیونکہ قلب اللہ تعالیٰ کا، قلب کی غذا اللہ نے اپنی یاد رکھی ہے، چونکہ گنہگار اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ذکر الہی کے خلاف جا رہا ہے، یاد الہی کے خلاف جا رہا ہے، لہذا اس جملے کا قضیے کا عکس ہوگا یا نہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو میری ہی یاد سے تم کو دل میں چین ملے گا، تو جو شخص اللہ کی یاد غفلت کے چھ مانا اور زیادہ نافرمانی میں مبتلا ہے، غفلت کے تو یہ مانے روزانہ کچھ تسبیح کچھ تلاوت کچھ ذکر کرتا تھا وہ آج کل چھوڑا ہوا ہے، مگر واجب سنت موقع فرض ادا کر رہا ہے، یہ تو اس کے لیے حال ہے، اور جو گناہ کرے گا بد نظری کرے گا عورتوں کو دیکھے گا یا اور سنت و شریعت کے خلاف کام کرے گا اس کے اندر بے اطمینانی نہ پیدا ہوگی، بتاؤ بھائی جو اہل علم حضرات ہیں قضیہ عکس ہوتا یعنی، تو جب ذکر اللہ پر اطمینان کا وعدہ ہے تو ذکر اللہ کے خلاف راستے چلو گے تو بے اطمینانی کی زندگی ملے گی، لہذا حضرت نے فرمایا ایک تو اس کا قلب پریشان رہے گا، نمبر دو ہر وقت تڑپتا دھڑکتا رہے گا دل اس کا کہ جس کے ساتھ گناہ کر رہا ہوں کہیں کسی اور کو نہ بتا دے، نمبر تین کہ اس کے رشتہ دار اور اس کے گھر والے نہ کہیں جان جائے، انتقام نہ لیں اس کے وارثین، بس اللہ تعالیٰ کے اس غضب اور قہر کا یہ آیت یاد کر لو، نافرمانی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں خوب مزے لوٹ لو پھر دیکھا جائے گا مرتے وقت توبہ اللہ مچا کر کے چلے جائیں گے واللہ باللہ کرتے ہوئے، نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ ادھاری نہیں ہے، دوزخ ادھاری نہیں ہے، جو کا کام کرتا ہے اس کی دنیاوی زندگی کو میں دوزخی بنا دیتا ہوں، یعنی بے چین سکون نہیں ملتا اس کو، کتنا عمدہ چاہے سارا خاندان سارے بیوی بچے اس کے غلام ہوں، سارا ماحول اس کے ساتھ ہو، پوری کائنات اس کے ساتھ ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو سارے عالم کو اس سے بغاوت، سارے عالم کو اس کے خلاف منحرف کر دیتا ہوں، اس مضمون کو خواجہ صاحب کا ایک شعر پیش کرتا ہوں، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا، جب اللہ کی نظر پھیر لیتا ہے ناراض ہو جاتا ہے، سارا جہان اس سے نظر پھیر لیتا، جہاں جائیں دلہا رانی وہیں پڑے پاتھر پانی، جہاں جائیں دلہا رانی وہیں پڑے پاتھر پانی، تو دوستو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کا ترجمہ، اے ایمان والو اپنی جی اور پسندیدہ اپنی نظر سے مت اپنی زندگی کو شاباشی دو، نمبر لگاؤ، غلام کو کوئی حق نہیں ہے کہ اپنی نظر سے اپنی سمجھ سے اپنی زندگی پر نمبر ڈال دے کہ میں بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں، یا گھر والے کہتے ہیں واہ واہ آپ بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں، بیوی کہتی ہے سبحان اللہ بڑے پیارے شوہر ہو، بچے کہتے ہیں بہت پیارے ابا ہیں، اور سارے رشتے دار، نہیں تمہاری ان کے نظر کا بھی فیصلہ مت کرو، سارا شہر سلام کرتا ہے، سارے شہر کی کوئی حقیقت نہیں، سارا صوبہ اس کو سلام کرتا ہے، پورا صوبے کی کوئی حقیقت نہیں، سارا ملک اس کی تعریف کرتا ہے، روزانہ اخبارات میں اس کی تعریف آتی ہے، کوئی قیمت نہیں، سارا بین الاقوامی طور پر سارے عالم میں اس کی شہرت ہو رہی، کوئی قیمت نہیں، قیمت جب لگے گی جب اللہ تعالیٰ اس کو قیمت لگا دیں گے، غلام کی قیمت مالک کے اختیار میں ہے بھائی، کیا یہ مشکل مضمون نظر آتا ہے جو عرض کر رہا ہوں، آپ بتائیے جناب عامل صاحب، اس لیے ہاں اس لیے دیکھو بھائی کہ مشکل، کسی کو یہ مشکل مضمون لگ رہا ہے یا خلاف حقیقت تو بتائے بھائی تاکہ میں پھر ثابت کرتا ہوں، واضح ہے نا بھائی، بھائی ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے اور ہمارا مالک اور اس کے جس کے فیصلے میں ہماری صحت بیماری تندرستی بیماری، جس کے فیصلے میں ہماری روزی کا گھٹانا بڑھانا، جس کے قبضے میں ہماری زندگی موت، جس کے قبضے میں ایمان پر خاتمہ یا سوء خاتمہ، جس کے قبضے میں میدان محشر کا فیصلہ، جس کے قبضے میں جنت اور دوزخ، ایسا با اختیار مالک کو، ایسے با اختیار مالک کو ناخوش کرنا اور اپنی آنکھوں سے حرام لذت کو امپورٹ کرنا، بد نظری، کسی کی لڑکی کو ٹیڈیوں کو دیکھنا، کسی کی بہو بیٹی بہن ماں سڑکوں پر ساڑی پہن کر چل رہی ہیں، اور بڑے بڑے تسبیح والے دیکھو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کتنا اللہ والا ہے، اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ یہ کتنا اللہ والا ہے تو اس کو عوابین میں مت جانچو، اس کو اشراق اور تہجد میں مت جانچو، اس کو ہر وقت تلاوت سے مت جانچو، ہر وقت حج و عمرہ سے مت جانچو، جب شہر میں اس کے ساتھ کبھی سفر کرو اور کوئی حسین لڑکی یا لڑکا سامنے آ جائے یا تجارت میں تولنا ہو دیکھو صحیح تولتا ہے یا نہیں, جو نمونہ دکھاتا ہے وہی بھیجتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے, یہ دیکھو کہتے ہیں کہ ہاں یہ غلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ غلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق زندگی گزارتا ہے. لہذا دوستوں اور آئے حج کرنے والوں, غیر ملکی اور ملکی اور خاص کر قیام مکہ شریف کی جن کو دولت حاصل ہوئی ہے, اللہ کا گھر جنہوں نے پایا ہوا ہے, اللہ کا شہر ہے یہ, ولد الامین ہے. شاعر بزرگ مولانا عربی فرماتے ہیں کہ مکے کے شہر کی حقیقت یہ ہے کہ شہر مسکن یارس تو شہر شاہ من, یہ ہمارے دوست کا مسکن ہے اور میرے یار کا شہر ہے, یعنی میرے اللہ کا شہر ہے بھائی, بلد امین ہے یہ. اور بیت اللہ جہاں جس کا گھر ہوتا ہے وہی تو ملاقات کرنے جاتے ہیں, تو بہت سے لوگ اسی بیت اللہ سے اللہ کے گھر سے اللہ کو پا جاتے ہیں. اور جو لوگ صرف حج کرتے ہیں تجارت کے لیے یا شہرت کے لیے یا سیاحت کے لیے, تین چیزیں ہو گئیں, سیاحت سمجھتے ہو گھومنا پھرنا, جیسے لوگ اسپین پیرس جاتے ہیں اور بنگلہ دیش میں سندربن دیکھنے جاتے ہیں, تو بازے آتے ہیں تجارت کے لیے اور بازے آتے ہیں شہرت کے لیے, کہ لوگ کہیں گے بھائی اتنا حاجی بڑا ڈبل حاجی نہیں ہے یہ, ارے تو بہت حج کیے ہوئے, ڈبل سے ٹریپل, ٹریپل سے اور آگے ٹریپل, اور پھر پانچ حج کر لیا ٹریپل ہو گیا. تو جو تجارت کے لیے حج کرتا ہے, جو شہرت کے لیے حج کرتا ہے, اور جو حج کرتا ہے سیاحت کے لیے, ان کی قسمت میں حصے میں یہی چیزیں ملتی ہیں, تجارت کر لیتے ہیں شہرت ہو جاتی ہے سیاحت ہو جاتی ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے لیے آتے ہیں وہ اللہ کو لے کر جاتے ہیں. حاجی امداد اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ ساری زندگی ہمارے پردادا پیر نے یہیں گزاری ہے بیت اللہ شریف میں, اور درس مثنوی دیا کرتے تھے, اور بڑے بڑے علماء نے یہاں پڑھی ہے, مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے مثنوی یہاں پڑھی ہے 6 مہینہ. وہ حاجی صاحب فرماتے تھے ایک غلاف کعبہ پکڑ کر ایک دعا مانگا کرتے تھے, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا, یعنی اے خدا ساری کائنات آپ کے گھر پر آئی ہے, اے غلاف کعبہ پکڑ کر کوئی کچھ مانگ رہا ہے کوئی کچھ مانگ رہا ہے, مگر ہم آپ سے آپ کو مانگ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں محبت. دیکھو ایک ابا کے 3 بیٹے ہیں اور ابا نے کہہ دیا جو چاہو مانگو ہم دیں گے, مانگنا جائز تو ہے. 3 بیٹے میں سے 2 نے کہا, ایک نے کہا مجھے وہ بنگلہ میرے نام لکھ دیجیے, دوسرے نے کہا وہ موٹر کار ہمیں دے دیجیے, مان لو اور بیٹے ہیں, تیسرے نے کہا کہ آپ مجھے فلانی فیکٹری میرے نام لکھ دیجیے کارخانہ, چوتھے نے کہا کہ آپ میرے لیے وہ زمین کا باغات جو ہیں وہ لکھ دیجیے, پانچویں نے کچھ مانگا کہ ہماری شادی بہت حسین لڑکیوں سے کرا دیجیے, ایک نہیں 4 سے شریعت میں جائز ہے, اور اس طرح سے چھٹے نے بھی کچھ کہا کہ آپ ہمیں فلانا کاروبار جو ہے فلاں ریاض میں یا دمام میں وہ میرے نام لکھ دیجیے, ساتویں نے کہا ہم صرف آپ کو مانگتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ابا ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں, تو آپ بتاؤ ابا کس کو زیادہ دیں گے, فیصلہ کرو دوستو, جس نے جو مانگا اس کو تو دے دیں گے, مگر ابا سب سے زیادہ اس کو دیں گے جس نے کہا تھا کہ میں ابا سے ابا کو چاہتا ہوں, ابا سے ابا کو مانگتا ہوں, لہذا وہ اس سے خوش ہوگا اور کہے گا جو میری ساری اب جو خزانے بچے ہیں ان 5 6 لڑکوں سے جو کچھ سب بچا ہے سب تمہارا ہے, اور خود باپ تمہارا ہے, اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ کو مانگتے ہیں, ربا سے جو ربا کو مانگتے ہیں, تو ساری کائنات ان کو اللہ دیتا ہے, ساری کائنات ان کی غلام ہوتی ہے. نو فلک مر عاشقان مر بندہ باد, مارمی فرماتے ہیں اے خدا تیرے عاشقوں کے 9 آسمان غلام ہو جائیں, 9 کے 9 یعنی 7 آسمان اور 8ویں کرسی اور 9واں عرش اعظم سب کے سب آپ کے عاشقوں کے غلام بن جائیں. اور پھر فرماتے ہیں آفتاب عاشقاں تا بندہ باد, اے خدا آپ کے عاشقوں کا سورج ہمیشہ چمکتا رہے, آفتاب عاشقاں تا بندہ باد, اے خدا آپ کے عاشقوں کا سورج ہمیشہ چمکتا رہے, بوستان عاشقاں سرسبز باد, اور عاشقوں کا باغ ہمیشہ ہرا بھرا رہے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے ان کی قیمت ہوتی ہے. ایک شیشی ہے 10, اس میں آپ نے 50 ریال کا ایک ہی تھوڑا سا عطر لے لیا, تو وہ شیشی تھی کتنے کی, 2 ریال کی, لیکن 50 ریال کا جو عطر ڈال دیا اب کتنے کی ہے بھائی, جلدی بتاؤ، 52 کی ہے. ہیں تو مٹی کے جسم تو بہت سے ہیں، لیکن جس مٹی میں اللہ تعالیٰ کی نسبت اور ولایت اور دوستی کا موتی رکھ دیا جاتا ہے، اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ بندہ مثبت، خالق بندہ اور مالک بندہ، اسی کو کہتے ہیں بھائی اللہ والا. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امرود والوں سے امرود لیتے ہو، کپڑے والوں سے کپڑا لیتے ہو، مٹھائی والوں سے مٹھائی لیتے ہو. کسی کپڑے والے سے کے پاس جا کر کہے میزان صاحب سے کہ بھائی مٹھائی ایک کلو مٹھائی دے دو، تو میزان صاحب ہنسیں گے کہ وہ کپڑا بیچتے ہیں. کہیں بھائی جو جس چیز کا والا ہو تو اس سے لیا جاتا ہے، مٹھائی والوں سے جا کر مٹھائی لو، اور کپڑے والے سے کپڑا اگر لینا ہے تو میں کپڑا والا ہوں. تو شیخ فرماتے تھے، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ اللہ والوں سے اللہ ملے گا. کہ اگر کپڑے والوں سے کپڑا ملتا ہے، مٹھائی والوں سے مٹھائی ہے، امرود والوں سے امرود، آم والوں سے آم، تو اللہ والوں سے اللہ حاصل کرو. وہاں جا کر خالی تعویذ اور برکت روزی کی اور خالی تعویذیں مت لو. لینا تعویذ تو جائز ہے، مگر اس کا حق ادا نہیں ہوا. بھائی کپڑے والے سے جا کر آپ نے ایک تعویذ مانگ لیا، مان لو نیک بھی آدمی ہے، دیندار ہے، مرید بھی ہے، کچھ تعویذات عملیات سیکھے ہوئے ہیں، لیکن کپڑا نہیں لیا آپ نے، تو وہ خوش ہوگا، وہ کہے گا تعویذ تو لے گیا ظالم، مگر ایک گز بھی نہ لیا کپڑا. غور سے دیکھتا رہے گا غصے کی نظر سے. جو شخص اللہ والوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں سیکھتا، یاد رکھو اللہ والے اس سے خوش نہیں ہوتے. اگر ان سے کوئی جا کر یہ کہہ دے کہ تعویذ دے دیجئے اور یہ کر دیجئے، وہ دعا کر دیجئے، فلانا کارخانے میں برکت دے دیجئے، بیچارے اخلاق والے ہوتے ہیں تو کر دیں گے، مگر جو جا کر یہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت سکھا دیجئے، پھر آپ دیکھیے ان کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے. ایک فقیر تھا، وہ جا رہا تھا، بڑا خیال رکھنا، آدھا گھنٹہ پہلے اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے بتا دینا کیا وقت ہے، ابھی بتاؤ کئی بجے اذان ہوتی ہے. بھائی گھڑی کا یہ ذمہ داری، اچھا ہاں یہ تو نظر آ جائیں گے. ماشاءاللہ آپ نے وہ نمبر لیا ہے جو ایک معمولی اردو والا بھی سمجھ لے، انگریزی تو اتنی بہت ہی واضح ہے ماشاءاللہ. یہ کیا وہ چمکتا ہے رات میں اس کا ہے؟ ٹھیک ہے، 6:10 تو کئی بجے اذان ہوتی ہے؟ 7:05 ٹھیک ہے، مطلب 6:30 تک کام چل سکتا ہے، بیان چل سکتا ہے. ٹھیک ہے، میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ غسل خانے میں رش ہو جاتا ہے، جب آدمی زیادہ ہوتے ہیں پھر اس میں مشکل ہو جاتی ہے، تو آدھا گھنٹے سے زیادہ چاہیے. 6:20 تک ختم کر دیں بس؟ ٹھیک ہے، تو ابھی 15 منٹ ہے، 5 5 10 10 منٹ ہے. اچھا مضمون کو مختصر کرتا ہوں. تو ایک فقیر جا رہا تھا اللہ والا، تو ایک بادشاہ کی بلڈنگ سے، شاہی محل سے گزرا. بادشاہ بھی چاہتا تھا کہ میں بھی اللہ والا بن جاؤں. اس کو دروازے کے باہر کوئی سیڑھی نہیں تھی، کوئی سیڑھی نہیں تھی اوپر جانے کے لیے. تو بادشاہ نے کہا، وہ فقیر میرے پاس آ جا. فقیر نے کہا، کیسے آ جاؤں، کوئی سیڑھی ویڑھی تو ہے نہیں. تو جلدی سے کمند پھینکا، یعنی کوئی ٹوکری ایسی پھینکی کہ اس میں بیٹھ جا، ہمارے سپاہی تو اس کو کھینچ لیں گے. رسی لگی ہوئی تھی، اس میں بیٹھ گیا فقیر، اوپر کھینچ لیا. جب اوپر گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ اللہ والے کیسے بنے، اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے کہا، جیسے میں آپ تک پہنچا ہوں، جیسے میں آپ تک پہنچا ہوں، ایسے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں رسی پھینک دیتے ہیں اور اس کے دل میں اس کا پتہ رسی پہنچ جاتی ہے. دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد آنے لگتی ہے، گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، اور آسمان و زمین و سورج و چاند و ستاروں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تلاش میں لگ جاتا ہے کہ اے زمین کے خالق آپ کہاں ہیں، اے آسمان پیدا کرنے والے آپ کہاں ہیں، اے سورج و چاند کے پیدا کرنے والے آپ کہاں ہیں. اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق اریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو. اللہ تعالیٰ جذب فرما لے، جس کو خدا جذب کرتا ہے، کھینچتا ہے، تو اس کے دل میں یہی کیفیت ہوتی ہے. ہر وقت اسے تقاضا ہوتا ہے کہ میں کس طرح سے اللہ والا بن جاؤں اور اللہ کو کیسے راضی کر لوں. اور جب اللہ کی تلاش ہوتی ہے تو پھر اللہ والوں کی بھی تلاش کی اسے توفیق ہو جاتی ہے. جب منزل کی کشش ہوتی ہے تو راہبر بھی تلاش کرتا ہے. آپ اردو سمجھ رہے ہیں میزانیاں؟ جب منزل کی تلاش ہوتی ہے تو راہبر کی بھی تلاش ہوتی ہے، اور جب منزل سے آدمی بے رغبت ہوتا ہے سمجھاؤ نہیں، تو راہبر کی بھی قدر نہیں ہوتی. ہمارے شیخ فرماتے تھے، اللہ والوں کی قدر وہ کیا جانے جس کے دل میں چوٹ نہ ہو. اور پھر فرمایا کہ ایک آدمی گیا تو ایک گاؤں میں, اور گاؤں والوں سے پوچھا بھائی ہلدی کا کیا بھاؤ ہے, ہلدی سمجھتے ہیں آپ لوگ جو چوٹ پر لگائی جاتی ہے, پیلی پیلی ہوتی ہے, شوربا پیلا کر دیتا ہے, گوشت میں ڈال دو تو شوربا پیلا ہو مزیدار. تو اس نے پوچھا بھائی اس گاؤں میں ہلدی کیا بھاؤ ہے, تو گاؤں میں ایک بڈھا نکلا, اس نے کہا بےخوف ہلدی کا کوئی بھاؤ نہیں ہوتا, ہلدی کا بھاؤ اتنا ہوتا ہے جتنا چوٹ پھرائے, یعنی جتنا چوٹ میں درد ہوتی ہے دام ہلدی کا بڑھ جاتا ہے. تو اللہ والوں کی قدر انہی کو ہوتی ہے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی چوٹ لگی ہو, اس کی قدر ان سے پوچھو, اس کی قدر ان سے پوچھو کہ لوگ کیسے ہزاروں ہزاروں میل اللہ والوں کے پاس جا کر چھ دو دو سال رہتے تھے, پھر چھ مہینہ تجویز ہوا, اب حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے آخر میں کہا چلو چالیس ہی دن کسی اللہ والے کے پاس رہ لو, چالیس دن بھی رہ لو انشاءاللہ حیات میں انقلاب آ جائے گا, اللہ والی زندگی مل جائے گی چالیس دن. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنی سات قسم کی جو چھ قسم کی زندگی جو ہے اپنی طبیعت والی اپنی دل چاہی زندگی مت گزارو, اور گھر والوں کی کہنے پر مت چلو, اور شہر والوں سے بھی آگے بڑھو, ملک والوں صوبے والوں سے آگے بڑھو, ملک سے بھی بڑھو, سبحان اللہ, اور انٹرنیشنل زندگی بھی مت گزارو, زمین و آسمان سے آگے بڑھو, ساتو آسمان کے اوپر آؤ, عرش والے مولا سے تعلق قائم کرو اور ہم کو خوش کرو, انشاءاللہ ہماری خوشی سے سارا زمانہ اگر تمہارا مخالف ہوگا, چراغ نبوت بجھانے والے خود بجھ گئے ابو جہل ابو لہب, اور آج سارے عالم میں ڈنکا پٹ رہا ہے وہ یتیم بچہ جس پر نازل ہوا جس وقت اقرا بسم ربک, ایک قرآن کا ایک تھوڑی سی آیت سارے عالم کے کتب خانے سارے مذاہب کے آسمانی کتابیں بھی منسوخ ہو گئیں, کتب خانے چند ملت بششت, یتیمے کی ناکردہ قرآن درست, یتیمے کی ناکردہ قرآن درست, جس یتیم پر ابھی قرآن پورا نازل نہیں ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اقرا بسم ربک نازل ہوتے ہی توریت منسوخ, زبور منسوخ, انجیل منسوخ, ساری آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں. یہ ہے جس یتیم کو اللہ عزت دے, دیکھا آپ نے ابھی قرآن پورا نازل نہیں ہوا, ایک آیت کے نازل ہوتے ہی ساری آسمانی کتابیں منسوخ کر دی ہیں. اور فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک, میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا. اس آیت کی تفسیر آپ نے جو فرمائی خود کہ اے ایمان والو جانتے ہو کہ اس کی کیا تفسیر ہے, مجھے اللہ نے کیسے عزت دی, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے گویا اس کا یہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک, یعنی اذا ذکرت جب میری یاد لی جائے گی, میرا نام لیا جائے گا دنیا میں, تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نام بھی لیا جائے گا, جہاں میرا نام لیا جائے گا آپ کا نام بھی لیا جائے گا, جو آپ کا نام نہیں لے گا میرا نام ساری زندگی لیتا رہے جہنم میں جائے گا, کافر ہی رہے گا, جو لا الہ الا اللہ ساری زندگی پڑھے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے, آپ کی رسالت پر ایمان نہ لائے, بتاؤ کہاں جائے گا, وہ دوزخ میں جائے گا. اتنی بڑی عزت دی. ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر ہے یہ, ورفعنا لک ذکرک, اور ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا. حکیم امت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان قرآن میں اس کی تفسیر فرمائی بروایت در منصور کی, اس کے ترجمہ یہ ہے اذا ذکر تو ذکرتا, اللہ تعالیٰ نے گویا یہ فرمایا سب زبان نبوت سے اس کی تفسیر ارشاد فرمائی گئی کہ جب میرا نام لیا جائے گا تو تیرا نام بھی, اس لیے خدا کیا آپ تو بڑی چیز ہیں, کیا کہنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلام, اس امت کے اتنا غلاموں کا بھی جہاں نام لیا جاتا ہے, جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہیں اولیاء اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے. کوئی ایمان والو تقوی اختیار کرو, یعنی اللہ کی مرضی پر چلو, اور اپنی حرام خوشیوں سے حرام لذتوں سے اپنا دل خوش مت کرو, مجھ کو ناخوش کر کے اپنا جی مت خوش کرو, سر سے پیر تک صورت اور سیرت اس بات کا مطالعہ کرو کہ کس صورت سے خدا راضی ہے اور کس سیرت سے اللہ راضی ہے, اس پر تم فدا ہو جاؤ, ہمت سے کام لو, کچھ مشکل نہیں. اگر خدا گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ رکھتا نہ دیتا ہمارے اندر, تو خدا گناہ چھوڑنے کا حکم نہ دیتا, کیونکہ بغیر طاقت دیے حکم دینا ظلم ہے, خدا ظلم سے پاک ہے, وہ ظالم ہے, چور ہے چور, ہمت چور ہے وہ شخص جو کہتا ہمیں گناہ چھوڑنے کی طاقت نہیں ہے, ہمت چور ہے وہ شخص, وہ خدا تعالیٰ پر نعوذ باللہ اعتراض کر رہا ہے جو یہ کہہ دے کہ صاحب گناہ چھوڑنے کی مجھے ہمت نہیں, یہ ظالم ہے. ابھی ہمت ہے اس کو لیکن ہمت چور ہے, یہ خدا پر اعتراض کر رہا ہے, خاتمہ بھی اتنا خراب کر دے گا اگر اسی طرح سے بکتا رہے گا. یہ کہنا چاہیے ہمت تو ہے مگر اپنی نالائقی سے میں اس کو استعمال نہیں کرتا ہوں. اور کیسے حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں, ایک صاحب نے کہا صاحب کیا کریں ہم کو بد نظری کا مرض ہے, کوئی حسین لڑکی آئی لڑکا پاگل ہو جاتا ہوں, ہمت ہی نہیں ہوتی نظر ہٹانے کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بولتے ہو, ابھی اس کا باپ ایس پی آ جائے, ایس پی کپتان یعنی پولیس کا سپرنٹینڈنٹ, آپ لوگ یہ اردو سمجھ رہے ہیں, ایس پی سمجھ رہے ہیں, ایس پی اس کا باپ اور اس کی لڑکی بہت ہی حسین اور لڑکا بہت ہی حسین, اور ایس پی کھڑا ہوا ہے پسٹول لگائے وردی پہنے ہوئے, اور یہاں وہ جو اس کے اس پی کے علامات ہوتے ہیں. اب ذرا وہ کہہ رہا ہے آؤ بھائی نظر بازو, جن کو نظر مارنے کا بڑا شوق ہے اور کہتے ہیں خدا سے خدا کے حکم کو ہم نہیں بدلا سکتے, ہمت نہیں ہے, ذرا ایس پی کے بارے میں یہی کہہ دو کہ ہمیں ایس پی کے حکم, میں حکم دیتا ہوں کہ میرے بیٹی اور بیٹے کو اگر دیکھا تو آنکھ نکال لوں گا اور یہ پستول بھی سامنے ہے, ذرا اپنی وہ روایت پیش کرو. میر صاحب غور سے سنیے, جب کوئی دین کی بات کرتا ہوں تمہاری آنکھ بند ہو جاتی ہے بھائی. وہ ظالم جو یہ کہتا ہے کہ مجھے گناہ چھوڑنے کی ہمت نہیں ہے, نظر کے بچانے کی ہمت نہیں ہے, میں پاگل ہو جاتا ہوں حسینوں کو دیکھ کر, اس ظالم کے لیے مثال حکیم الامت تھانی رحمۃ اللہ نے دی. ایس پی اے کی لڑکی ہے, اس کا لڑکا حسین ہے, پستول لگا ہوا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ جتنے سالکین کہتے ہیں کہ ہم کو خدا کے خوف سے نظر ہٹانے کی ہمت نہیں ہے, وہ ایک اللہ کے ادنا مخلوق صرف پستول لگا ہوا ہے اور میں ایس پی ہوں, دیکھو ایک نظر میری بیٹی کو میرے بیٹے کو. کہیے جناب میر صاحب یہ میرے رفیق ہیں, ذرا میں اس سے ہنکاری, جب کوئی بات کرتا ہے تو ذرا اپنے دوستوں سے ہنکاری بھرتا ہے, کہو ہاں ہاں ہوں ہوں کہتے نا تب گاڑی آگے چلتی ہے. بتاؤ ہمت ہوگی؟ بس یہی عبرت لے لو, خدا تعالیٰ سے رو, ہم سب روئے مل کر, اختر صرف رلاتا نہیں روتا, رونے کی بھی توفیق مانگتا ہے. وہ کیا ظالم رلائے گا جو خود نہ روئے گا, جو چوٹ نہ خود کھائے گا دوسروں کو کیا چوٹ لگائے گا. آہ بے اثر ہے, کبھی با اثر نہیں ہو سکتی. وہ شخص جو متاثر نہ ہو کبھی مؤثر نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ سے روئیں ہم لوگ کہ ایک معمولی مخلوق کا ڈنڈا ہے, بیٹی یا بیٹوں یا حسین لڑکی یا حسین لڑکوں کے اگر باپ ڈنڈا لیے کھڑے ہوں تو ہم ہمارے ڈر کے نظر نہیں ڈالتے. اے خدا تو کتنی طاقت والا ہے, مگر ہمارا کیا ایمان ہے, کیا ہوتوں پر ایمان ہے, دل میں اللہ کا خوف اس کی عظمت کیوں نہیں آتی؟ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں تقوا اختیار کرو, میری مرضی پر چلو. چھ سات قسمیں جو ابھی آپ نے سنی سب بین الاقوامی انٹرنیشنل کائنات کو بھی چھوڑو, خالق کائنات سے جگا جگ پیدا کرو رابطہ ہے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے بعد پھر گناہوں سے ان سے ربط کو ڈسکنیکٹ مت کرو. اب دیکھیے انگریزی بول رہا ہوں ڈسکنیکٹ, میزان صاحب سمجھتے ہیں آپ ڈسکنیکٹ, کنیکشن کو منقطع کرنا. میرے یہاں ایک ٹیلی فون آیا پھر لائن کٹ گئی, تو انہوں نے بعد میں فون کیا, کہا تھا معاف کیجئے گا میری لائن ٹیلی فون کی ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. میں نے کہا ابھی تازہ شعر بھی سن لو, تازہ شعر انگریزی کا, ملا زبان ملا انگریزی شعر سنیے, الفت کے بعد ربط ڈسکنیکٹ نہ کیجئے. یعنی جب اللہ سے محبت کرو یا اللہ والوں سے پھر اس رابطے کو منقطع مت کرو, نباہ دو ساری زندگی, تب انشاءاللہ دیکھنا قیامت کے دن اللہ والوں کی محبت کا انعام تب ملے گا. الفت کے بعد ربط, ربط مانے جگا جگ, الفت کے بعد ربط ڈسکنیکٹ نہ کیجئے, ہر روز ملاقات دس منٹ تو کیجئے. لیجئے بزبان ملا انگریزی شعر بھی. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ, وقت ہو گیا بھائی, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو جس آیت پر, اچھا اس کا طریقہ کیا ہے, کونوا مع الصادقین, اگر تم تقوا والے بننا چاہتے ہو تو جو متقی بندے ہیں ان کا ساتھ پکڑو, لاکھ کتاب پڑھ لو گے مگر تقوا نہیں پا سکو گے, سمجھا گے؟ تقوا کا طریقہ اللہ نے جو بیان کیا, کسی صاحب تقوا کے پاس اٹھو بیٹھو, بہت بڑے شیخ کی ضرورت نہیں ہے, اپنی بستی میں جو بھی اللہ والے ہوں ان کے پاس بیٹھو, خط و کتابت کرو, کبھی وقت نکال کر ان کے یہاں چالیس دن لگاؤ تقوا والوں کے ساتھ, انشاءاللہ تعالی جو متقی بندوں کا ساتھ رہے گا آہستہ آہستہ اس کا دل ان کے تقوا کے مادے کو لے لے گا اپنے اندر. ایک تالاب میں مچھلیاں ہیں, دوسرا تالاب ابھی تازہ کھودا پانی ڈال دیا تو اس میں مچھلی نہیں ہے, لیکن دونوں کی سرحد ملا دو, دونوں کی سرحد, ایک تالاب میں مچھلیاں ہیں ایک تالاب میں ایک مچھلی بھی نہیں ہے, لیکن آپ پانی خوب بھریے اور اتنا بھریے کہ بہہ کر کے اس تالاب سے اس کا کنیکشن رابطہ قائم ہو جائے تو اس کی مچھلیاں پانی میں ادھر آ جائیں گی. تو جب ہم دل سے دل کو ملائیں گے اللہ والوں کے تو ہمارے دل میں جو تقوا کی مچھلیاں نہیں ہیں سب آ جائیں گی. شاعر کہتا ہے قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے, یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوا والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب فقیر بن کر تیرے گھر آئے ہیں, ہم سب فقیر بن کر تیرے گھر آئے ہیں, ہماری اور تو مالک دو جہاں ہے, ہماری دنیا بھی اپنی رحمت سے بنا دیجئے اور ہماری آخرت جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کو بھی ہمیشہ کے لیے بنا دیجئے, اور صرف ہماری نہیں بلکہ خدا ہماری اور ہمارے بچوں کی رشتہ داروں کی سارے عزیز و قارب کی اور سارے شہر والوں کی، ملک والوں کی، سارے عالم کے مسلمانوں کی دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، سارے عالم کے مسلمانوں اور سارے عالم کے مسلمانوں کو فلاح دارین عطا فرما، اختر کو سارے عالم کے مسلمانوں اور کافروں کے شر سے بچا، کافروں کو اللہ ایمان عطا فرما، اگر ایمان مقدر نہیں تو ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، ان کی سازشوں کے ٹاٹ میں تو آگ لگا دے، جتنی سازش ہیں بڑی ملک، بڑے ملک والے جو کافر ہیں ان کی سازشوں کے مکر و فریب کے ٹاٹ میں اے خدا تو اپنے عذاب و قدرت سے آگ لگا دے، اور مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما دے، اور ہم سب کو تقوی والی حیات عطا فرما دے. آپ کا بلد امین ہے، یہ وہ شہر ہے جس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھر تھا، اے خدا ہم ان کے گھر کا صدقہ، جہاں آپ پیدا ہوئے وہ گھر بھی محفوظ ہے، اس میں لائبریری بنا دی ہے. اللہ اس پیارے شہر کا صدقہ، جس شہر کے اندر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں جن پہاڑوں پر، اور جس شہر پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چلے ہیں، ہم اس زمین پہاڑوں کا بھی واسطہ مانگتے ہیں اور آپ کے نقش قدم کا بھی، اور صحابہ کرام یہاں رہتے تھے، چلتے پھرتے تھے. اللہ ایسے مبارک شہر کے صدقے میں ہم کو اللہ والا بنا دے، اللہ والی حیات دے دے. نفس کی اس جتنی میں نے قسمیں بیان کی ہیں تمام سے نگاہیں ہٹا کر اپنی مرضی پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمد للہ صلی اللہ اجمعین برحمتک یا